سے آ سکتا ہے، لیکن مخاطب یہاں مشرقین مکہ ہیں. عام اس کو جنرلائز کریں تو وہ اور بات ہے، کس سے افسانوں کو زیادہ بناتے ہیں یا قرآن کے کس سے افسانے بناتے ہیں، جنرلائز کریں تو پھر اور بہت سی باتیں آئیں گی. افلم یدبر القول، کیا انہوں نے بات میں غور و فکر نہیں کیا؟ القول سے مراد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے، اور یدبرو یتدبرو ہے، انہوں نے اس پہ غور کیا ہی نہیں. ام جاءہم، یا کیا ان کے پاس آ گئی ہے، ما لم یأتِ، وہ چیز جو کہ نہ آئی، آباءہم الاولین، ان کے پہلے دادوں کے پاس. آبا کی صفت ہے الاولین، یعنی اس وجہ سے تعجب میں ہیں یا اس پہ غور و فکر ہی نہیں کر رہے. اور دوسرا ام جو ہے اس کا مطلب یہ، انکار کی وجہ یہ ہے کہ نئی چیز ہے یا پھر اس پہ غور ہی نہیں کیا تو اس لیے انکار کر رہے ہیں. ام لم یعرفوا رسولہم، یا کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا ہی نہیں، فہم لہو منکرون، پس اس وجہ سے وہ اس کا انکار کیے جاتے ہیں، اس کے نا آشنا بن رہے ہیں. انکر لہو، کسی کو نہ پہچاننا، فہم منکرون لہو، یہ پہلے دو دفعہ آ چکا ہے سورج یوسف میں بھی، جا اخوت یوسف فعرفہم وہم لہو منکرون، اس وہی معنی ہے یہاں، یعنی وہ رسول ان سے پہچانا نہیں جا رہا. یہی دو ایک ہی مفہوم ہے، کیا اس کو پہچان نہیں سکے اس لیے انکار کیے جا رہے ہیں کہ اس کے شناسائی کا انکار کیے جا رہے ہیں، پہچان ہی نہیں جا سکتے. کیونکہ اگر انکر ینکرو ویسے ہو نا، اس کی سچائی کا انکار کرنا، تو اس کے لیے کافر وغیرہ لفظ آنا چاہیے تھا. یہ جو انکر آیا ہے، یہ کسی کے پہچان سے انکار کرنا یا پہچان نہ سکنا، تو وہ ان سے پہچانا نہیں جاتا، وہ اس کو پہچاننے والے نہیں ہیں. یہاں رسالت کی حیثیت سے پہچان نہیں ہے، یہ تو نہیں مطلب کہ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ام یقولون بہ جنہ، یا یہ کہتے ہیں کہ اس کو پاگل پن ہو گیا ہے. ان کے رویے پر ایک طرح کا یہ تبصرے ہیں، مختلف لفظ، کبھی پاگل کہتے تھے. بل جا اہم بالحق کے، نہیں یہ بات نہیں. بل جسے اردو میں بلکے سے ہم تعبیر کرتے ہیں، پچھلی بات کا انکار اور آگے ایک نئی بات کا اثبات ہوتا ہے. بلکہ یعنی یہ نہیں، بلکہ بات یوں ہے کہ جا اہم بالحق، وہ تو آیا ان کے پاس حق لے کر. اکثرہم للحق کارہون، اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں. کارہون للحق کے، ویسے کارہ کے ساتھ مفعول بنفس ہی آتا ہے، لیکن یہ پہلے آنے کی وجہ سے لام آیا ہے، جیسے لنا عابدین وغیرہ میں آیا تھا. اگر فیل ہوتا تو مثلا ہم یوں کہتے، اکثرہم یکرہون الحق، پھر یکرہون للحق کے نہیں کہتے. تو بات اصل یہ ہے کہ نہ وہ پاگل ہے، نہ ان کو پہچان میں کوئی غلطی لگی ہے، تدبر وغیرہ اور یہ ساری باتیں بھی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ حق ان کے پاس آیا اور حق انہیں پسند نہیں ہے ان کی اکثریت کو. وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر پیروی کرتا حق ان کی خواہشات کی. وَلَوْ اتَّبَعَ اصل میں ہے وَلَوْ اتَّبَعَ، حق اگر پیروی کرتا، أَهْوَاءَهُمْ مفعول ہے ان کی خواہشات کی، ہوا کی جمع احوا، اور یہ ہوا ہے واو یہ سے لکھا جاتا ہے واحد میں، ہون جمع احوا ان، لفسدت السماوات والارض، تو بگڑ چکے ہوتے سارے آسمان اور زمین. ومن فیہن، اور جو کچھ ان کے اندر ہے، سب میں سب میں فساد پیدا ہوتا. بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ بات یہ ہے، یہ نہیں یعنی جو وہ اس پچھلے پر ہی بل ہے، بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم لائے ہیں ان کا ذکر، لفظی ترجمہ تو ذکر کا ہی ہوگا. بل اتیناہم بذکرہم، ہم ان کے پاس لائے ہیں ان کا ذکر. اب اس کا ترجمہ نصیحت کرے یا بات کرتے ہیں ذکر کے معنوں میں، کہ اس میں ان کا ذکر ہے. فہم عن ذکرہم معرضون، وہ اپنے اس نصیحت سے یا اس ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں. فہم معرضون عن ذکرہم، ذکر کا معنی نصیحت کرے تو سیدھا سادہ معنی ہے، لیکن بعض نے اس کے عجیب معنی کاٹ ڈالے کہ قرآن میں عربوں کا ذکر ہے اور قرآن میں عربوں کے ذکر نے ان کو دوام بخشا ہے، تو وہ کیا ایسی کتاب میں اپنے ذکر سے بھی اعراض کیے جا رہے ہیں، حالانکہ ان کے ذکر کو دوام دیا جا رہا ہے. ناموری، اچھا اس کا مطلب یہ کہ ان کے سامنے بھی وہ روایت یا کہیں تفسیر میں ہوگی چیز، تو اس کے مطابق ترجمہ کیا. ये मैंने तो देखा उसमें कई मोहम्मद सैन हैकल ने लिखा है कि मंजिल वही में कही यही मंजूर किसी भी तफसीर से लिया होगा। अगर जिक्र का मैंने जैसे वो पहले आया था लकद अनज़ालना इलैकुम किताबन फीहि ज़िक्रुकुम सूरत अल अंबिया में कि हमने तुम पर किताब नाजिल की, तर्जमा कर लें तो चाहे तो उसमें तुम्हारी नसीहत है और ज़िक्रुकुम के उसमें तुम्हारा हाल बयान किया हुआ है, यूं भी माना हो सकता है। जो मैंने कर ले जिक्र के मानों में बात है, हम उनके पास ले आए उनका जिक्र मगर वो अपने जिक्र से जिक्र हिम अपने जिक्र से मुंह मोड़े हुए हैं, नसीहत कर ले तो भी है तर्जमा। हम तस अलहुम खर्जन फखराज और रब्बे का खैर, क्या तू उनसे मांगता है कोई मजदूरी वगैरह, बस तेरे रब का खराज ही सबसे बेहतर है। खैर जीम खराजा के लफ्ज मैंने होते हैं निकालना, खर्च करना जिसे हम कहते हैं, शायद ये खर्च का लफ्ज इसी अरबी खर्ज से ही बना हो। तो बाद नावी या लोग भी कहते हैं कि खर्जन और खराज हम माना है, दोनों का मायना जो कुछ देना हो उजरत वगैरह में उसको कहते हैं। और बाद कहते हैं कि बस खराज में ये भी एक इनका होता है कि अगर हम माना लफ्ज हम मादा मादा एक ही हो और दो लफ्ज हम माना उससे बनाए जाए तो जिसमें हर्फ ज्यादा आ जाएंगे उसका माना ज्यादा होता है। खर्च की निस्बत खराज में अलिफ ज्यादा, लिहाजा वो कहते हैं खर्च मामूली खर्च को कह सकते हैं और खराज बड़े को कह सकते हैं।
ये बड़ी जी दलील है, जिसमें हर्फ ज्यादा उसमें माने,
यानी एक ही मादे से, एक ही मादे से अगर दो लफ्ज हम माना बन रहे हैं, जैसे ये रहमान और रहीम है, रेहे मीम से ही वो फालान में लफ्ज ज्यादा बन रहे हैं हर्फ और रहीम में उससे कम, ये एक दलील देते हैं नावी कि अगर एक ही मादे से दो हम माना लफ्ज हो तो फिर जिसमें हर्फ ज्यादा आएंगे वजन में उसमें मानों में मुबालगा होता है, दुरुस्त होगा किसी हद तक उसूल। इस लिहाज से खर्च मैंने कहा कि मामूली खर्च और खराज बड़ी रकम। शाह साहब ने तो मजदूरी तर्जमा किया है, तेरे रब की मजदूरी यानी वो जो तेरे काम पर तेरे रब की तरफ से तुझे मजदूरी मिलेगी, यूं माना बना खराज और रब्बे का। ये जो उर्दू में खराज और बल्कि अरबी में किताबुल खराज वगैरह जो जमीनों पे होता था वो तो एक इस्तलाही मायना है ना, असल मायना तो निकालने का है, रकम वगैरह का है, और इस लिहाज से मजदूरी पर बोला जाता है। तो ये मायना उन मानों में खराज वो बाद में एक इस्तलाह बन गई थी। तो तेरे रब का खराज मजदूरी क्या है, इन्होंने तर्जमा या इनाम हो नहीं सकता, सिला बस सिला कर लिया ना तर्जमा है, हासिल भी ठीक है, असल माना तो मजदूरी का ही है। और तेरे रब की मजदूरी अच्छी है यानी जो तेरा रब तुझे देता है वो सबसे ज्यादा बेहतर है, वह खैर और राज़िक़ीन और रिज़्क देने वालों में से वो सबसे बेहतर है। ये कि नबी का अपना कोई माली मफाद उस काम से वाबस्ता नहीं होता, दूसरे लफ्जों में यूं कह सकते हैं कि तेरा कोई माली मफाद भी इससे वाबस्ता नहीं है कि उन्हें इनकार की कोई वजह हो। वह इन्नक लतदउहुम इला सिरातिम मुस्तकीम, माली मफाद नहीं, मफाद नहीं, जुनून नहीं, कुछ बात नहीं, और बल्कि पॉजिटिव पहलू कह लीजिए ये है कि तू बेशक उनको दावत देता है सीधे रास्ते की तरफ। वह इन्नक लतदउहुम लाम ताकीद के लिए आया है, जैसा कि इन्ना की खबर पर कई दफा आता है, तू उनको बुलाता है सिरात मुस्तकीम की तरफ, तू तो उल्टा उनको सिरात मुस्तकीम की तरफ बुलाता है। वह इन्नल्लज़ीन ला यूमिनूना बिलआखरत अन सिरात लनाकिबून, और बेशक वो लोग जो कि आखरत पर ईमान नहीं रखते वो इस रास्ते से अस्सिरात, यानी यहां अलिफ लाम आया वही सिरात मुस्तकीम जिसकी तरफ आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे हैं, वो उससे एक तरफ हटने वाले हैं। नाकब यनकिबो या यनकुबो दोनों तरह आता है, और इसके माना तो ये भी है, नाकाम होने का मायना भी होता है, जिल्लत का मायना भी होता है, जैसे नुकबत उर्दू में कहते हैं नुकबत व इदबार, इन मायनों में बुरे दिनों के लिए। लेकिन जो एक मायना इसका है हटना, यहां वो है वो सिरात से एक तरफ हटने वाले हैं, ना के बुन रास्ते से एक तरफ हट जाने वाला, और बुरे सेंस में रास्ते से हटकर बर्बाद होने के मानों में भी ये आता है। नुकबत अरबी में भी है और मेरे ख्याल में उर्दू में किताबों में पढ़ा है, नुकबत और इदबार मिल के तरकीब आती है,
नुकबत तो इदबार,
हाँ नकबत से नुकबत। यह है कि अरबी में छोटी तेज से लिखते हैं, हम उर्दू में बड़ी लंबी तेज से मुमल लिख देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, नाकबून का हटना, राह से हटना, बुरी राह से हटना, राह को छोड़ के दूसरी तरफ चल पड़ना, ناقب ان شاید آتا ہو
ان
آتا ہی آ رہا کیونکہ عموماً جہاں موڑنے کا معنی ہو نا یعنی کس سے ہٹنے کا دور ہٹنے کا تو اس میں ان کا راغب ان اور اس طرح سے ناقب ان کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر لسراتے ہوتا من جب سلا نہ ہو تو لام لگاتے ہیں تو یعنی ہم ین قبون ان استراتے اس طرح سے یہ سلے کے طور پر ہی آیا ہے وہ راستے سے ہٹے جاتے ہیں ان میں منع نفرت اور اجدائی کا ہوتا ہے ولو رحمناہم اگر ہم ان پر رحم کرتے رحمہ یرحمو یہ بھی مفعول بنفس ہی ہوتا ہے رحمنا علیہم نہیں آتا وکشفنا ما بہم من ضر اور ہم کھول دیتے اس چیز کو جو کہ ان کے ساتھ ہے از قسم در کے من ضر من بیان کا ہے اور کھول دے اس کو ما بہم جو ان کے ساتھ ہے یعنی چمٹی ہوئی ہے بے کے معنی یہ ہوں گے من ضر نقصان میں سے یعنی جو ان کو تکلیف یا سختی ہے کوئی پہنچتی ہے اس کو اگر ہم کھول دیتے للجو فی طغیانہم یعمہون تو وہ لجا لام جیم جیم اصل معنی تو ہوتا ہے اس کا بحث میں بہت چمٹ جانا پیچھا ہی نہ چھوڑنا اس میں یہ جو اردو میں لجاجت ہے لفظ جس کے معنی عاجزی کے ہوتے ہیں اصل معنی اس کا وہ عاجزی کا نہیں ہے بلکہ ہے عربی لفظ یہ لجاجت لیکن اس کا معنی یہی ہوتا ہے پیچھا نہ چھوڑنا بنیادی طور پر چمٹ ہی جانا تو پھر اور معنی بھی ہیں لج بحر لج جس میں بہت گہرا ہو سمندر وغیرہ ان معنوں میں بھی آتا ہے وہ بھی اسی مادہ سے ہے لجا یا لجو یعنی چمٹ جانا تو لجو فی طغیانہم یعمہون تو وہ چمٹ جاتے یعمہون بھٹکتے ہوئے فی طغیانہم اپنی سرکشی میں یہاں چمٹ جانا سے مراد ہے کہ ڈٹ جاتے اس پر کام کو چھوڑتے نا لجو فی طغیانہم یعمہون اور یہ جیسے سمندر میں چھلانگ دینے کے معنی میں بھی لجا سمندر کے موجوں کو بھی کہا جاتا ہے لیکن لجا یا لجو میں نے بحث میں ٹھیٹ بن جانا اور نہ چھوڑنا ساتھ اس لحاظ سے اردو والوں نے چمٹ جانا کیا بس پھر وہی اڑے رہنا بحث سے باز نہ آنا بنیادی معنی تھا نا تو اڑے رہیں گے
سختی سے البتہ استادگی
میں نے تو کھڑا ہونا ہوتا ہے نا سختی سے استادگی یہ اردو میں ترجمہ کیا ہے
جی سر
عجیب بات ہے سختی سے استادگی استادن میں ہوتا نا کھڑا ہونا پھر وہی اکڑ کے کھڑے ہو جانا
بہت مشکل کر دیا سر
یہ تو اور بھی ہے یہ کوئی خاص اردو اصطلاح یہ کوئی خاص اردو اصطلاح ہے جو اردو عربی سے بھی مشکل نظر آتی ہے جی ہوگا کوئی ضرور لفظ اس قسم کا ہی
بارہ
اصل معنی تو ہے چمٹ جانا پیچھا نہ چھوڑنا یہ ایک معنی ہے اس کا پھر اس سے ہی انہوں نے وہ اکڑ جائے ڈٹ جائے پڑے رہے پیوست شاہ صاحب نے کیا ہے پیوستہ شدن انہوں نے بھی اسی سے لیا حالانکہ بنیادی معنی جو ہے لجا یا لجو کا ہے کسی کے ساتھ ادب اللجو جو ان مثلا کہتے ہیں اسی طرح سے کہ دشمن پیچھے ہی نہ چھوڑے کر لیں یہ جو ہوتا ہے نا لفظوں کا انتخاب واقعی بڑا عجیب ہوتا ہے اب اصل کا پتا ہو کہ معنی یہ ہے پھر پانچ ترجمے دس سامنے ہو پھر دیکھا جائے کہ اس نے کس لحاظ سے اب انہوں نے محاورہ کوئی ایسا نکالا ہے جو شاید لجا کا صحیح معنی میں ترجمہ ہو لیکن ہم اس کو نہیں جانتے یو پی کے بے شمار محاورے ایسے ہوتے ہیں کہ واقعی وہ عربی سے ہی ہمیں مشکل نظر آتے ہیں تو وہ اس میں ڈٹ جانا معنی نہیں ہے چمٹ جانے کا معنی ہے یہ چمٹ جائیں گے اپنی سرکشی میں سرگرداں ہوتے ہوئے یا مہونا ویسے تو مضارع ہے لیکن حال کے طور پر آیا ہے پہلے شروع میں ہی آ گیا تھا اس کے معنی تو ہوتے ہیں یعنی آمہ یا آمہ ہو سامیہ یس باؤ سے آتا ہے حیران و سرگرداں پھرنا ان معنوں میں یہ آتا ہے متحیر اور حیران ہو کر پھرنا یہ اگر لیں لجو فی طغیانہم تو پھر لجو کا تعلق تو غیان سے ہوگا کہ اپنی سرکشی میں چمٹے رہتے ہیں، یا لجو کا معنی الگ کر لیں کہ وہ چمٹے رہتے ہیں اسی بحث میں، اور یا مہون فی تو غیانہم، متحیر ہے اپنی سرکشی میں، تو غیانہم کو لجو کے ساتھ بھی شاید ملایا جا سکتا ہے اور یا مہون کے ساتھ بھی، شاید بہتر ہو کہ للجو فی تو غیانہم، وہ اپنی سرکشی میں چمٹے رہیں گے یعنی سرکشی پہ قائم رہیں گے، یا مہون اور متحیر اور حیران ہوں گے اگر ہم کرتے بھی، مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر ان پر رحم کیا بھی جائے، ان کی تکلیفیں دور بھی کی جائیں، پھر سرکش ہو جائیں گے، الٹا اور بھی ممکن ہے اس کے کوئی خاص پس منظر ہو، مکے والوں پر ایک آدھ دفعہ کوئی قحط بھی آیا ہے زمانہ اسلام میں، بعض روایتوں میں اس کے ضمن میں بھی بات کی ہوئی ہوتی ہے، تو لجے کا بنیادی معنی جو ہے وہ چمٹنے کا ہی ہے. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے بے شک ان کو پکڑا عذاب کے ساتھ، یعنی رحم کریں تو بھی سرکشی دکھائیں گے، اور عذاب کے ساتھ ان کو پکڑا یعنی ان پر عذاب آیا بھی، تو فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، پھر بھی وہ عاجز نہ ہوئے اپنے رب کے لیے. استقانا یستقینو، یہ پہلے آیا تھا وہ مومنوں کے وَقَاتَلَوْا مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا. تو کمزوری دکھانے کا معنی اصل اس کا ہوتا ہے. بنیادی طور پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ قاف واؤ نون جو کان یکونوں کا مادہ ہے، اسی سے باب استفعال ہے. استقوانا یستقوینو تھا، پھر بنا استقانا یستقینو، اور اس کا معنی بنتا ہے کون سے، اس کا تعلق عاجزی کا یوں بنتا ہے کہ اپنی ایک کون سے دوسری کون کی طرف جانا. کون معنی ہوتا ہے ہستی یا حالت، یہ بھی معنی ہوتا ہے کون کا، تو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جانا، اور یوں اس میں معنی ضعف دکھانا، عاجزی دکھانا، کمزوری دکھانا. فمستقانو لربہم، رب کے اب کمزوری نہیں دکھائی، اب مراد عاجزی ہوگا، اس کے سامنے بھی اکڑے رہے. وما یتضرعون، اور نہ ہی وہ تضرع اختیار کرتے ہیں، تضرع کا معنی بھی گڑ گڑانا ہی ہوتا ہے غفلت میں، ضاد ر عین مادہ سے، تو مطلب یہ ہے کہ خدا کی طرف سے رحمت ہو تو بھی اکڑ، اور عذاب ہو تو بھی خدا کی طرف نہیں جھکتے اور نہ اس کے سامنے عاجزی کرتے ہیں. یہ ان کا رویہ. حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، یہاں تک کہ جب ہم نے کھول دیا، اور یہاں شاید مستقبل مراد ہے کہ جب پھر اصل بڑا عذاب آئے گا. حتی اذا فتحنا علیہم، یہ حتی سے معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی حالت یہی کی ہے اور یہ آگے ہے. جب ہم نے کھول دیا ان پر ایک دروازہ، اور دروازے کی صفت ہے ذا عذاب شدید، بڑے سخت عذاب والا. سخت عذاب کا دروازہ اردو میں کر لیں، لیکن لفظی ترجمہ جو ہے کھول دیا دروازہ بڑے سخت عذاب والا. اذا ہم فیہ مبلسون، پھر وہ اس میں نا امید ہو جائیں گے یا ہو جاتے ہیں، حسب ضرورت ترجمہ کر سکتا. اگر مستقبل قیامت کا بیان ہے تو پھر ہو جائیں گے، کر لیں گے، تو اچانک یہ حالت ہوگی اذا فجائیہ، اذا ہم مبلسون فیہ. ابلا سیبلسو، ابلیس کے ضمن میں بھی بیان ہو گیا تھا، اس کے ایک معنی جو ہے یا بڑے معنی وہ ہیں نا امید ہو جانا، اور اس طرح سے اسم فاعل ہے مبلس، نا امید ہو جانے والا، اردو میں نا امید اس کا ترجمہ کریں گے، وہ اس میں نا امید ہو کے رہ جائیں گے جب بڑا عذاب ہم کھولیں گے تو. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور وہ وہی ذات ہے یعنی تمہارا خدا جس کی بات ہو رہی ہے، جس نے تمہارے لیے پیدا کیا سمع والابصار، سننے کی طاقت کو اور آنکھوں کو. سمع تو قوت سماعت کے لیے آتا ہے، یعنی محاورے میں لے لے کان تو وہ اور بات ہے، اصل قوت سماعت ہے. ابصار کے لیے قرآن کریم بصارت کا لفظ نہیں استعمال کرتا، اور ابصار آنکھوں کے لیے، یعنی ابصار آنکھوں، بلکہ اصل تو بصر میں نے ویہ نہیں ہوتا ہے، لیکن آنکھ پر استعمال اس کا ہوتا ہے، ورنہ آنکھ کے لیے تو عربی عین ہے، بصر میں تو وہ جو ہے نا جو دیکھنے والی چیز جو ہے ویہ جسے کہتے ہیں، وہ تو اس کے لیے آتا ہے لفظ. اور تمہاری آنکھیں بنائیں پلورل کا لفظ ہے، اس لیے ہم آنکھیں کر رہے ہیں. وہ افیدہ تھا، فواد کی جمع ہے، اور دل بنائے، تو افیدہ بھی پہلے 15 پارے میں آ چکا. قلیل اما تشکرون، ما جو ہے یہ زائد ہے اس طرح سے، یا جو تم کرتے ہو شکر وہ تھوڑا ہے، یعنی شکرن قلیلن، قلیلن مفعول مقدم ہو گیا ہے تشکرون کا. قلیل اما، تھوڑا، اب اردو میں تو ہے ہی، ترجمہ کرنا پڑے گا. تشکرون شکرن قلیلن، تم شکر کرتے ہو بڑا تھوڑا شکر. ما اس میں زائد آئے گا یا ما کو مستریہ بنا لے گنجائش نکل آتی. نہیں ما موصولہ تو نہیں بنتے پھر, یا تو ہوتا ما تشکرون ہو اور اس صورت میں قلیل ہونا چاہیے پھر, کیونکہ چلیے پہلے خبر ہو جائے قلیل ما تشکرون ہو. یہ قلیل ما تشکرون اس ما کو زائد ہی وہ گنتے ہیں کہ یہ میں صرف اس کے لیے آتا ہے, اور اصل میں ہے تشکرون شکرن قلیل. قلیل کسی مصدر کا کی صفت آیا ہے یعنی مفعول مطلق کی, یا کوئی اور لفظ بنا لیں زمنن قلیلن وغیرہ یوں بھی ہو سکتا ہے. ماں کا ترجمہ اردو میں تو کوئی نہیں ہو سکتا, اول تو قلیلن کا بھی ترجمہ تھوڑا ہے ہی کریں گے, تھوڑا ہوتے ہوئے تو کوئی نہیں کرے گا. یار وہ الذی ذرأکم فی الارض, اور وہ ہے جس نے کہ تم کو پھیلایا. ذرأ یذرأک منا, اصل تو پھیلانا ہوتا ہے پھر پیدا کرنا کمینوں میں بھی یہ آتا ہے. اس نے تم کو زمین میں پھیلایا یا پیدا کیا. ذرأ یذرأکم فی لیس کمثلہ, یذرأکم پھیلانے ہی کے معنوں میں آتا ہے. وإلیہ تحشرون, اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. حشرہ سے فعل مجہول ہے. اس نے تم کو زمین میں پھیلایا یا پیدا کر کے پھیلایا ترجمہ کر لیں, اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ, اور وہ وہی ذات ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. احیا اور اماتا دونوں باب افعال کے فعلوں سے ہے. وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, اور اسی کا ہے دن رات کا اختلاف. اختلاف کے یہاں میں نے آگے پیچھے آنا, کیونکہ خے لام فے میں ایک پیچھے کا معنی تو بنیادی طور پر ہے نا, تو اختلاف کے ایک معنی آگے پیچھے ہونا یا آنا جانا. رات دن کے لیے آئے تو پھر اختلاف کا معنی یہی بنتا ہے. باقی جو اختلاف ذہنی ہے وہ بھی مطلب اس میں بھی یہی حرکت, کوئی آگے کوئی پیچھے, کوئی آگے ایک دلیل کے بعد دوسری آتی ہے, دوسرے کے بعد تیسری آتی ہے, شاید وہ معنی لیا گیا ہو. اختلاف کا لفظی معنی آنا جانا یا آگے پیچھے آنا جانا. دن رات کا جو اختلاف ہے وہ بھی اسی کا ہے, یعنی اس کی قوت اور طاقت اور قدرت سے وجود میں آتا ہے. افلا تعقلون, کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے. اس میں زندگی موت دن رات دن لفظ تو دو ہیں لیکن بات بہت کچھ ہے. بل قالوا مثل ما قال الاولون, نہیں یہ نہیں کہ وہ ان دلیلوں کو سمجھتے نہیں ہے کچھ, اس وجہ سے بل آیا ہے. یہ نہیں میں نے کہ اوپر کی باتیں غلط ہیں, یعنی وہ اس کو سمجھتے نہیں, بلکہ پھر بھی الٹا وہ یہ کہتے ہیں مثل ما قال الاولون, جیسی باتیں پہلوں نے کہی تھی. یہ بھی کہ نبی کے لیے تسلی بھی ہے کہ ایسا ہی رویہ ہوتا رہا ہے. ما قالوا, انہوں نے کہا وہ بات, مثل مانند اس کے جو کہ ما قال الاولون پہلوں نے کہی تھی. انبیاء کو ایک طرح کے جواب بھی ملتے رہے ہیں. قالوا مثلا یہ بات کہتے تھے اکثر, یا یہ لوگ یہ کہتے ہیں اور پہلے بھی کہتے رہے ہیں. قالوا, انہوں نے کہا یا کہتے ہیں, اذا متنا, کیا جب ہم مر جائیں گے. متنا مات یہ ماتوں سے, وکنا ترابم وعظامن, اور ہو جائیں گے ہم خاک اور ہڈیاں. انا لمبعثون, استفہامیہ ہے دونوں جگہ, تو کیا ہم زندہ کیے جائیں گے, اٹھا دیے جائیں گے, ضرور ہی, تو کیا ہم ضرور اٹھا دیے جائیں گے, یعنی زندہ کیے جائیں گے. لفظ میں نا اٹھا دیے جانے والے ہوں گے, اٹھا دیے بلکہ اٹھا دیے گئے ہوں گے. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل, بے شک وعدہ کیا گیا ہم سے. وعدنا, ہم کو وعدہ دیا گیا. وعدنا, ہم نے وعدہ کیا. وعدنا, ہم وعدہ دیے گئے یا ہم سے وعدہ کیا گیا. نحن, ہم, یہ نا کی جو ضمیر نائب فاعل ہے وہ دوبارہ آئی ہے, کیونکہ آبا و نا اس پر عطف ہونا تھا. یوں کہنا درست نہیں ہے لقد وعدنا و آبا و نا, اگر آگے اس پہ ضمیر مستتر پر اگر کوئی وہ عطف ہونا ہو تو پھر وہ ضمیر ظاہر کر کے لگاتے ہیں. تو یہ وعدہ دیا گیا ہم کو بھی اور ہمارے آبا و اجداد کو بھی. ہذا, یعنی یہ ہذا وعدنا کا دوسرا مفعول ہے, کیونکہ وعدہ کے دو مفعول ہوتے ہیں. وعدہ کذا و کذا, اس نے فلاں سے اس چیز کا وعدہ کیا. تو وعدنا میں نائب فاعل تو آ گیا وہ ضمیر رفع کی, جو دوسرا ہوتا ہے وہ نصب میں آتا ہے, اس لحاظ سے یہاں ہذا نصب میں ہے. جیسے کہیں وعد تو کتابن یوں, تو یہ بات جو ہے اس کا وعدہ دیا گیا تھا ہم کو بھی اور ہمارے باپ دادوں کو بھی. من قبل و پہلے بھی, یعنی من قبل ہذا, یہ پہلو کو بھی کہا جاتا رہا ہے کہ مردے زندہ ہوں گے اور یہ ہوگا. ان ہذا الا اساطیر الاولین, نہیں ہیں یہ مگر پہلے لوگوں کے قصے ہیں. اس اساطیر کا آ چکا ہے کہ بغیر تحقیق وغیرہ اور تاریخی اس کی کوئی پس منظر, تاریخی واقعہ نہ ہو بلکہ یوں ہی کہانیاں, قصے کہانیاں ہوں, اسطورہ اسے کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے اساطیر. یہ فضول قصے ہیں. آبا و اجداد کے پہلے لوگ بھی یہ کہتے رہے ہوں گے کہ سارے نبی یہی کہتے رہے اور موت ووت اور قیامت تو کوئی نہیں آئے گی. یہ بات بظاہر بڑی عجیب لگتی ہے کہ پیغمبروں کے پاس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایسی کوئی بات نہیں لگتی تھی کہ دنیا ساری کی ساری بھی تباہ ہو سکتی ہے, بلکہ وہ کہتے تھے میاں یہ قصے ہیں, آج تک نہیں دنیا برباد ہوئی چلتی رہے گی. ناممکن بات نظر آتی تھی کہ کوئی ایسی بات ہو کہ ساری دنیا ہی تباہ ہو جائے, لیکن عجیب ہے کہ ہم اس دور میں ہیں جس میں یہ ناممکن ہی نہیں بلکہ اغلب نظر آ رہا ہے کہ شاید ساری دنیا ہی تباہ ہو جائے. اور ایک انسان کے دماغ پھرنے کی دیر ہے, سب کچھ ملی امیٹ ہو سکتا ہے. تو انبیاء جب کہتے تھے تو کوئی دلیل اس پہ نہیں ملتی تھی, ناممکن الوقوع چیز تھی. اور اب وہ پاسبلٹی نہیں, اب تو پروبیبلٹی بن چکی ہے. اس طرح سے قل لمن الارض ومن فیہا, تو کہہ دے, آپ کہہ دیجئے کہ کس کی ہے زمین, ومن فیہا اور جو کوئی اس میں ہے. من ذوی العقول کے لیے آتا ہے اس لیے جو کوئی کریں گے ترجمہ, اور جو کچھ اس میں ہے یا جو کوئی اس میں ہے وہ کس کا ہے, یعنی کس کی ملکیت ہے یا کس کی حکومت میں ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو تو یہ بتاؤ کہ اصل مالک کون ہے زمین اور اس میں سب چیزوں کا. اب یہ عجیب بات ہے کہ قرآن کریم یہاں بیان کر رہا ہے کہ مشرکین بھی اللہ کے تو قائل تھے, اللہ کا لفظ تو بلکہ ان کے ہاں ذات باری تعالیٰ کے لیے عام استعمال ہوتا تھا, بلکہ رحمان کا لفظ آیا تو اس پہ انہیں کچھ تعجب ہوا تھا ہوتا تھا. اور وہ قرآن کریم میں آگے پڑھیں گے کہ وہ کہتے تھے کہ رحمان کیا چیز ہے. اور بلکہ صلح حدیبیہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو سہیل بن عمر نے, سب سے عمر تھا ان کا شاید نام, سہیل نام تھا, باپ کا نام شاید عمر ہے یا عمر ہے, یہ سفیر تھا قریش کا, انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے, ہم تو وہ صرف یمامہ کا رحمان سنتے ہیں, یہ تو نے کیا رحمان بنا رکھا. جو مسلمہ تھا نا اس کو اس کے ماننے والے رحمان الیمامہ کہتے تھے, اور وہ گویا کہ رحمان کا لفظ ہی اس پہ اطلاق کر پذیر کر دیا تھا. اس سے پھر ہمارے گرامر والے کہتے ہیں کہ اگر یہ مہربان کے معنوں میں اللہ کے سوا کسی پہ استعمال کریں بھی, یعنی دیالو کے معنوں میں ہوا نا وہ بھاگوان اور دیالو کے معنوں میں, تو پھر الف لام نہیں لگے گا. بہرحال اس نے اپنے وہ باغیچے کا نام بھی جس میں لڑائی ہوئی تھی اور مارا گیا تھا حدیقت الرحمان ہی رکھا ہوا تھا, اس لفظ کو غالباً وہ استعمال کرتا تھا. تو یا یہ کہ مسلمہ کا قصہ تو بہت بعد کا ہے, حدیبیہ کے موقع پر مسلمہ کے دعوی نبوت وغیرہ کا کوئی پتہ نہیں چلتا, بلکہ وہ آیا تھا وفد کے ساتھ سن 8 میں مسلمان ہوا تھا, پھر واپس جا کے اس نے یہ بات شروع کر دی تھی کہ میں نبی ہوں, اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی. تو اس لیے بھی وہ قصہ غلط ہے, رحمان کے لفظ سے وہ واقف ضرور تھے. تو ویسے یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے لفظ سے زیادہ مانوس تھے, خدا کے ذات کے لیے بھی الرحمان کا لفظ قرآن نے بکثرت استعمال کیا, تو وہ اس کو سمجھتے تھے جیسے کہ یہ کوئی اور شخصیت ہے وہ کوئی اور شخصیت. تو اس طرح سے وہ اللہ کو مانتے تھے, یہ نہیں کہ اللہ کا انکار کرتے تھے. سیقولون للہ ہے, تو کہیں گے کہ یہ تو اللہ ہی کا ہے جو کچھ زمین آسمان میں ہے, مالک تو وہی ہے. قل افلا تذکرون, تو کہہ دے تو پھر کیا تم نصیحت نہیں پکڑو گے. تذکرون, تتذکرون ہے ایک تے گری ہے, اس لفظ میں کہیں تے گرتی ہے کہیں زال کو شد دے دیتے ہیں, تینوں استعمالات قرآن کریم میں اس کے ہیں. اصل حالت تتذکرون میں بھی آتا ہے, صرف تے گر کے تذکرون بھی آتا ہے, اور زال کو بھی تے میں شد کر کے یعنی تے گرانے کی بجائے ایک تے کو بھی زال بنا کے تذکرون بھی آتا ہے, معنی ایک ہی ہوتے ہیں. تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑو گے. قل مر رب السماوات السبع رب العرش العظیم, کہہ دیجئے یعنی ان سے پوچھئے کون ہے سات آسمانوں کا پروردگار اور کون ہے بڑے عرش کا مالک. عرش میں نے تخت ہوتا ہے, بڑے عرش کا رب, یہاں ہم رب میں نے مالک کریں گے, جیسے رب البیت گھر کے مالک کو کہتے ہیں عربی میں, پالنے والا نہیں مراد ہوتا, رب بمعنی آقا اور مالک بھی آتا ہے, اونر بھی. ربۃ البیت گھر والی اور رب البیت گھر والا, مر رب السماوات السبع، سات آسمانوں کا پروردگار کون ہے اور کون ہے عرش عظیم کا مالک؟ تو السماوات السبع یعنی سبع سماوات، عدد معدود کرے تو یوں ہوگا، اور ہر عدد معدود صفت موصوف بھی ہو سکتا ہے، اگر عدد کو بعد میں لے آئیں اور معدود کو پہلے الف لام لگا دیں پھر وہ بالکل صفت موصوف کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جیسے ستت صحاح یا الصحاح الستہ اس طرح سے آتا ہے. سیقولون للہ، وہ کہیں گے اللہ کے لیے ہی ہے. اچھا اب یہاں یہ ہے کہ کہا تو گیا تھا کون ہے رب، تو کہنا چاہیے تھا سیقولون اللہ، یعنی ان کا رب اللہ. یہاں للہ کیوں آیا ہے؟ ناویوں کو یہ چیز کھٹکی، انہوں نے کہا جی وہ مالک ہی کہا تھا نا، تو مالک ہی کی بات کی ہے کہ اللہ ہی کے لیے، یعنی مالک وہی ہے، رب کا معنی مالک تھا، اس لیے للہ بالکل درست ہے، کہنا غلط نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی جواب ہو سکتا تھا کہ سیقولون اللہ ہو، یعنی وہی ہے رب، تو للہ ہے. اب یہ جو ہے نا للہ ہے، سیقولون للہ ہے، اور دوسری جگہ یعنی ہوا للہ ہے، یا ہی للہ ہے، یا حاضہ للہ ہے، جو کچھ آپ پوچھ رہے ہیں وہ اللہ کے لیے ہے. گویا کہ ایک مبتدا ان میں معذوف ہے اور وہ جار مجرور خبر کی جگہ آ رہا ہے. قل افلا تتقون، کہہ دیجئے تو کیا تم بس تقوی نہیں اختیار کرو گے، اس سے بچو گے نہیں نافرمانی سے. تیسرا سوال ہے قل من بیدہ ملکوت کل شیء، کہہ دیجئے کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہے، من بیدہ کون ہے وہ، بجائے یوں سوال کرنے کے قل بید من، یوں بھی ہو سکتا تھا نا عربی میں، تو بید من ملکوت کل شیء کس کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ عام ابتدائی قسم کی عربی ہوتی، اور بلکہ اس عربی کو آج کل یہ جو شروع میں ہی سکھاتے ہیں ندوہ وغیرہ میں، وہ زور اس کنسٹرکشن پہ دیتے ہیں کہ الرجل مثلا اضافت کے ساتھ آئے کہ ابو زید صالح، وہ کہتے ہیں اس کو یوں کہو زید ابو ہو صالح، یعنی یہ ترکیب زیادہ ادیبانہ بنتی ہے. میری کتاب نئی ہے مثلا کتابی جدید، تو اس طرح سے انا کتابی جدید، ان کچھ اس طرح کی ترکیب کو وہ پسند کرتے ہیں. اس طرح سے یہ آیا ہے مم بیدہ ملکوت، کون ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہے ملکوت کل شین، ہر شے کی بادشاہی. ملکوت جبروت یہ ایک وزن ہے فعالوت کا، شاید مبالغے کا اس میں سینس ہوتی ہو. تاغوت بھی اسی پر تھا، وزن پر تغیوت سے. جبروت ملکوت یہ لفظ تو ہیں، اس کے علاوہ رحموت وغیرہ اور بعض اور لفظ بھی آتے ہیں. بہرحال ملک کل شین انہی معنوں میں آتا ہے. تو ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے، وہ ہوا یجیر ہو اس حالت میں کہ وہی پناہ دیتا ہے، واو اس حالیہ معنی تو شاید زیادہ بہتر رہے، یا اس عطف کی معنی، اور یہ کہ وہ یجیر ہو پناہ دیتا ہے. آجارا یجیر ہو جیم واو رے سے، جیم واو رے مادہ سے اجارا یجیر ہو اجارتن، اس کا معنی ہوتا ہے پناہ دینا کسی کو، وہ پناہ دیتا ہے. اچھا اس کا استعمال یوں ہوتا ہے اجارہ کا کہ جس کے مقابلے پر پناہ دی جائے اس کے لیے آتا ہے علا. مثلا کہیں گے اجارہ علا زید، اس کو اس نے پناہ دی زید کے مقابلے پر کہ زید اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے. یہ عربی میں یوں استعمال ہوتا ہے اجارہ، جس کو پناہ دی وہ تو ڈائریکٹ مفعول آئے گا، جس کے مقابلے پر دی ہے اس کو بچانے کے لیے وہ علا کے ساتھ آتا ہے. تو وہ یجیرو میں تو یہ بات نہیں آئی، بس یہ آگے کہ وہ پناہ دیتا ہے، آگے یہ بات ظاہر ہوتی ہے ولا یجارو علیہ. یہ یجارو یجیرو کا مجہول ہے، یعنی اجارا یجیرو اجیرا یجارو، اس کو پناہ دی گئی، اور نہیں کوئی پناہ دیا جاتا علیہ اس کے خلاف، یوں معنی بنے گا. یعنی وہ خود پناہ دیتا ہے سب کو، اور اس کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی. یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کو پناہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ شاید آربری نے کہیں ترجمہ کر دیا، ڈاکٹر عابد احمد علی مرحوم کہتے تھے، میں نے ان کی کچھ خط و کتابت بھی اس سلسلے میں رہی تھی اس کے ساتھ، بعض دفعہ کر لیتے ہیں غلطی سی بھی ہو جاتی ہے، اس نے کہیں اس کا ترجمہ کر دیا تھا ہی پروٹیکٹس اینڈ ہی ہم سیلف از ان پروٹیکٹڈ، یعنی لا یجارو علیہ کا ترجمہ اس نے یوں کر دیا تھا، اور یہ غلط تھا بالکل، شاید بعد میں انہوں نے کتاب میں ٹھیک کر لیا ہو. تو کسی ایڈیشن میں, تو ولا یجارو علیہ کا معنی ہے کہ اس کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی, کہ کوئی اس کو پناہ دے کہ اللہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا, نعوذ باللہ, یہ نہیں ہو سکتا. ولا یجارو علیہ, یہ علا کا صلہ اس طرح سے آیا ہے کہ اصل میں آتا ہے اجارہ علی فلان, اس کو فلاں کے خلاف پناہ دی, تو یہ مجہول میں وہ علا پھر آیا ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو تو یہ بتاؤ اتنے اختیارات کس کے ہیں کہ وہ پناہ دے سکتا ہے, اس کے مقابلے پر کسی کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا. سیقولون للہ, یہ بھی پھر وہ اللہ ہی کے لیے, من بیدہ, کس کے ہاتھ میں ہے, یعنی گویا کہ فی ید اللہ یا بید اللہ ہی کہنا تھا, یعنی ھذا اذن للہ ہے, یہ بات بھی اللہ ہی کو حاصل ہے. قل فانا تسحرون, کہہ دے کہ پھر تمہارے اوپر کہاں جادو ہوا جاتا ہے, یعنی پاگل ہوئے جاتے ہو, کیونکہ جس پر جادو ہو اسے وہ پاگل ہی کہتے تھے, گویا کہ اپنے نارمل سینسز میں نہیں ہے, تو کہاں تم پہ. اسی لیے سحر کا ترجمہ شاہ صاحب نے کیا ہے, پھر تمہیں کیا فریب دیا جا رہا ہے, یعنی کس چیز فریب دینے کا ترجمہ کیا ہے, شاید سہارا یا سہاروں کا معنی خدا یا خدا بھی ہو, وہ تو لفظ اصل میں نہ تو جادو کیا جانا ہے نا, سہارا یا سہارو جادو کرنا, سہرا یا سہارو جادو کر دیا جانا, ہاں جادو ایک طرح کی نظر بندی یا اس میں میں نے فریب کا ہوتا تو ہے نا, اس وجہ سے تو پھر یعنی تمہارے ساتھ کیا فریب ہو رہا ہے, یہ میں نے بنے گا, یا کیا پھر تم پہ جادو ہو رہا ہے کوئی کہ تمہارے سینسز کام نہیں کر رہی. بل اتیناہم بالحق, کے نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے, جادو زدہ ہے نا کچھ, بلکہ بات یہ ہے کہ ہم ان کے لیے حق لائے ہیں. اتیناہم, ہم آئے ان کے پاس, بالحق کے حق کے ساتھ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, اور بے شک وہ جھوٹے ہیں اپنی ساری باتوں میں جو کچھ بھی کہتے ہیں. مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَالِدٍ, نہیں پکڑا اللہ نے کوئی کسی قسم کا بچہ. مِنْ وَالِدٍ یعنی مَتَّخَذَ اللَّهُ وَالِدًا یا مِنْ وَالِدٍ مزید نفی کا عموم ہے. وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ, اور نہیں اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معبود, کسی قسم کا من کی وجہ سے کر رہے ہیں, ورنہ تھا وما کان معاہ الہن, نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی معبود. ازل ذہبا, تب تو پھر, ازل میں نے دینس کے معنوں میں تقریباً آتا ہے, تو پھر تو یہ مضارع سے پہلے آئے تو نصب بھی دیتا ہے, یا ماضی سے پہلے آیا ہے اس لیے عمل وہ تو نہیں. ازل ذہبا, تب تو پھر جاتا, لذہبا جاتا, کلو الہن, ہر معبود, بما خلق, اس کے ساتھ جو اس نے پیدا کیا. اب ذہب بے کا معنی ہے اس کو لے جاتا, پھر ہر معبود جو وہ بناتے وہ لے جاتا اس چیز کو جو اس نے بنائی ہے, یعنی اپنی اپنی مخلوق کو پھر الگ کرتے نا اگر ایک سے زیادہ ہوتے. والا اعلی بعضهم علی بعض, اور پھر اوپر چڑھ جاتا ان میں سے کوئی کسی دوسرے پر, بلند ہوتا, چڑھ جاتا, بڑا رتبہ پاتا. علا یا علو, لفظی میں نے بلند ہونا ہی ہے, تو اس طرح سے یعنی اگر خدا کے ساتھ خدائی صفات والے اور ہوتے تو پھر وہ صاف ظاہر ہے وہ تو آپس میں لڑتے. یہی ایک استدلال ہے قرآن کریم کا, یہ وہی مضمون ہے, لو کان فیہم آلہۃن الا اللہ لفسدت, سبحان اللہ عما یصفون, پاکیزگی ہے اللہ کی, یعنی نسبح سبحان اللہ ہے. عرب لوگ عموماً کوئی بہت غلط یا تعجب کی بات پر ان کا رواج تھا سبحان اللہ ہے کہنا, تو اسی طرح سے پھر یہ استعمال ہوتا ہے, باقی گرامر والے اس کو پھر مانتے ہیں کہ یہ مفعول مطلق ہے, یہ ہے عما یصفون, اس چیز سے جو کہ وہ وصف بیان کرتے ہیں, یعنی اللہ کی جو صفات ان لوگوں کے نزدیک ہیں وہ اس سے پاک ہے, ان گوا کہ خدا کی صفات کے تصور میں ہی ساری گڑبڑ ہوئی ہے. عالم الغیب والشہادت, یہ عالم کی جو جر ہے یہ سبحانہ کے, یعنی سبحان اللہ ہے و سبحان عالم الغیب والشہادت, اس طرح سے بنے گا تو یہ جر رہے گی, اور پاک ہے وہ جو شہادت اور غیب کا عالم ہے, جو سامنے چیز موجود ہے اور جو چھپی ہوئی ہے سب کو جاننے والا ہے. فتعالی عما یشرکون, پس وہ بہت اونچا ہو گیا ان چیزوں سے جو وہ شریک کرتے ہیں. فتعالی عما یشرکون بھی, جو وہ شرک کرتے ہیں اس سے وہ بہت بلند ہے. تعالی بھی علو سے باب تفاعل ہے. قل رب اما ترینی ما یوعدون, تو کہہ دے اے میرے رب, اما تو رینی، اما اس طرح سے نون ثقیلہ کے شروع میں آتا ہے تو ان تو شرطیہ ہوتا ہے، ماں کو نحوی زائد کہتے ہیں، یعنی ان تو رینی ہی یہ ہوتا ہے، ماں کی کوئی گرامر کی پوزیشن نہیں ہوتی، عرب لوگ یہاں بولتے ہیں، زائد کا معنی یہی ہوتا ہے، یہ نہیں معنی کہ نکال دیں تو معنوں میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، عربوں کی زبان میں غالباً کوئی زور وغیرہ میں فرق ٹوٹتا ہے، لیکن گرامر میں وہ رفع نصب جر کے اعتبار سے وہ انفٹ بیٹھتا ہے، اس لیے پھر نہ بھی کہتے ہیں کہ یہ زائد ہے. تورے ینی ارا یوری دکھانا، تورے ینی توری، توری سے جب واحد کا صیغہ توری یا ان کی وجہ سے وہ بنا، یہ تو نون ثقیلہ لگا، تورے ین، تورے ین اس پہ نون ثقیلہ وغیرہ کا کوئی وہ اثر جزم کا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو نون کے ساتھ ہی لگن ہوتا، پھر تورے ین نی تھا، اس کو پھر کیا تورے ین نی، تو اگر دکھائے گا مجھ کو ما یو عدونا، وہ چیز جو ان سے وعدہ کی جاتی ہے یا جس سے وہ ڈرائے جاتے ہیں، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، اور رب اما ترینی ما یو عدونا، میرے رب اگر تو مجھے دکھائے ہی ضرور وہ چیز جس کا کہ وہ وعدہ کیے جاتے ہیں یا جو جس سے وہ ڈرائے جاتے ہیں، رب بھی دوبارہ ہے، تو اے میرے رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، مجھے ظالم لوگوں میں نہ کرنا، یعنی اس عذاب سے پھر بچانا، اگر ہمارے، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے نبی کی زندگی میں قوم پر عذاب آئے. وَإِنَّا، اور جو ہم ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، عبارت پیرافریز یوں ہوگا وَإِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ، ہم قادر ہیں ضرور اس بات پر کہ ہم تجھ کو دکھائیں. اَن نُرِيَكَ، یہاں ان کا وہ استعمال جو ہے یہ کی زبر آئی ہے، نوری یا نوری، ارا یوری نوری، اور اری نوری میں دکھاؤں گا، اور ان نوری یا ہم دکھائیں گے تجھ کو، ما نعیدہم، وہ چیز جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یہاں وعدہ ہی کا لفظ آیا، وعدہ یا عیدو، ڈرانا ہوتا تو پھر او عادہ ہوتا، نو عیدو ہوتا، اور ہم اس چیز پر قادر ہیں کہ تجھ کو دکھا دیں وہ جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یعنی نافرمانی پر عذاب کا. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، یہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے، تو ہٹا اس چیز کے ساتھ جو کہ اچھی ہے برائی کو، یعنی اصل میں ہے ادفع السیئہ، برائی کو دور کر، ہٹا باللتی ہی احسن، اس چیز کے ساتھ جو زیادہ اچھا، اور مونس آتا ہے اسم مفکر محاورے میں، اور عرب کہتے ہیں کہ یہ خصلت یا عادت یا اس طرح کا کوئی مونس لفظ انڈرسٹوڈ ہے، جیسے ہم کہیں اچھے طریقے پر، تو اس طرح سے طریقہ بھی خود عربی میں ویسے مؤنث ہی ہوتا ہے، تو برائی کو دفاع کر، برائی کو ہٹا ایسے طریقے پر جو کہ اچھا ہے، یا احسن، یعنی جو بہت اچھا ہے یا سب سے اچھا ہے. نحن اعلم، یعنی احسن مذکر آتا ہے، یہ ان معنوں میں یہاں پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ اس کے بعد من لگا کر کوئی معذوف ہے، پھر جب من کا طریقہ ہو تو پھر مذکر ہی لگا کرتا افعل و تفضیل، پھر مؤنث نہیں لگتا، اس لیے حسنہ کی ضرورت کوئی نہیں ہے. نحن اعلم بما یصفونا، ہم جانتے ہیں، ہم بلکہ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، یہ عالم افعل و تفضیل ہے، ورنہ نحن کے ساتھ نعلم ہونا چاہیے تھا. نحن اعلم، ہم خوب جاننے والے ہیں، اور بے بھی صلہ آتا ہے، اگر نعلم ہوتا تو پھر ڈائریکٹ مفعول ساتھ آتا ہے، اس چیز کو جو وہ بیان کرتے پھرتے ہیں، جو وہ ڈسکرپشن دیتے ہیں رب کی اور باتیں بناتے ہیں. واصف یصف، وصف بیان کرنا، ڈسکرائب کے معنوں میں یہ آتا ہے، کسی چیز کی کیفیت بیان کرنا. وقر رب اعوذ بکا، اور تو یوں کہا کر کہ اے میرے رب میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، من ہمزات الشیاطین، شیطانوں کے وسوسوں سے. ہمزا ہے میم زے، ہمزا یا ہمزو کا ایک معنی کچوک کا لگانا بھی ہوتا ہے، بلکہ وہ نزغن کا ہی قریباً اس کا معنی ہے. یہ حمزہ ایک حرف ہوتا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں، شاید اس میں زبان پہ وہ جھٹکا پڑتا ہے سینے میں، اس وجہ سے اس کو حمزہ ہی کہتے ہوں، ہو سکتا ہے مادہ یہی ہے. اور اصل میں یہ لفظ ہے مہماز، عربی میں کہتے ہیں پاؤں کے نیچے کوئی میخ سی لگا لیتے تھے وہ، پھر جب جانور پہ سوار ہوتے تھے تو وہ اس کو جب پاؤں مارتے تھے پیٹ کے ساتھ تو وہ تیزی سے آگے دوڑتا تھا، عربی میں اسے مہماز کہتے ہیں اور اردو میں یہ لفظ مہمیز کے طور پر عام استعمال ہوتا ہے گھوڑے وغیرہ کے لیے کہیں کتابوں میں. تو وہ بھی اسی طرح سے یعنی کچوکا دینا. تو شیطان کا وسوسہ جو ہے اس کو قرآن کریم نے وہ نزغ الشیطان اور حمز الشیطان وہ ان معنوں سے گویا کہ تشبیہ دے کر بیان کیا. اردو میں پھر وسوسہ ہی ترجمہ کریں گے, حمزہ تو ان کی جمع حمزات. یاد رکھیے اگر بہت سے حمزے لکھے ہوں تو ان کی جمع بھی یہی ہوگی. مثلا لکھے ہوئے نا چھ حمزے اور ہم ان کی بات کر رہے ہوں کہ حمزوں میں یہ ہوتا ہے تو جمع یہی بنے گی حمزات ہی. اچھا تو شیطان کے وسوسوں دغ دغا شاہ صاحب نے کیا ترجمہ, میں نا اس کا وہی اس کے میں نے عیب ڈھونڈنا بھی ہوتا ہے. ویل اللہ کل حمزہ تلو وہ بھی تانا زنی ہوتی ہے نا عیب میں. ان معنوں میں حمزہ اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو دوسرے میں عیب چنتا ہے اور تان کرتا ہے. تو شیطانوں کے جمع آیا اسی کا, میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے وسوسوں سے. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں. آذَ يَعُوذُ میں ایک بے آتا ہے, استعمال اس کا یوں ہے, یہاں دونوں اتفاق سے مثالیں آ گئیں اگر گرامر کی بات کریں کہ اعوذ بے آذَ يَعُوذُ بے فلاں کی پناہ طلب کرتا ہوں. پھر جس کے مقابلے پر پناہ طلب کی جائے وہ دو صورتیں, یا تو اسم ہوگا تو پھر من لگ کے آئے گا, جیسے یہاں آیا اعوذ بے کا من حمزہ کا رب من ان یحضرونی, میں اس بات کی پناہ تیری طلب کرتا ہوں کہ وہ میرے سامنے حاضر ہوں. لفظی معنی یوں ہے حاضر یحضر حاضر ہونا موجود ہونا. یحضرون میں ان کی وجہ سے اپنا نون گر گیا ہے, وہ تو نصب میں آ گیا ہے, یہ نی کا نون رہ گیا ہے باقی. ان یحضرونی کہ وہ میرے پاس آئیں میرے سامنے حاضر ہوں, یعنی میرے سامنے موجود ہی نہ ہو شیطانوں سے مجھے یوں تو محفوظ رکھ. یا حضرو کا فعل جمع جو ہے وہ شیاطین کے لیے آیا ہے. حتی اذا جاء احدہم الموت یہاں تک کہ یہ حالت حتی کا معنی یہی رہے گا کہ یہ اسی بات پہ ڈٹے رہیں گے یا اسی طرح چلتے رہیں گے, حتی کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آئے گی, اذا کی وجہ سے آتی ہے یا آئے گی زیادہ بہتر ہے ترجمہ, شرط ہے. قالا تو وہ کہے گا رب ارجعونی اے میرے رب مجھ کو واپس لوٹا دے. یہاں ایک قابل غور چیز یہ ہے رب تو ہے اے میرے رب, ربنا نہیں کہا واحد بول رہا ہے. ارجعونی نے بھی نون ذریعہ نی ہے, تو یہ جمع کا صیغہ کیوں آ گیا, اس نے نحویوں کو ذرا جوڑا کہ یہاں ارجعو کیوں آیا. ایک آدمی کہہ رہا ہے رب تو کہہ دیتا ہے رب ارجعنی کہ رب مجھے واپس بھیج. راجا یرجعو کے دونوں معنی ہوتے ہیں, لوٹنا بھی لوٹا دینا بھی, اپنے اسی ضرب یا ضرب سے ہی دونوں معنی آتے ہیں. مجہول بنا لے تو وہ بھی ہو جاتا ہے کہ راجا لوٹانا کے معنوں میں لوٹا دینا مجہول بنا لے, لیکن دونوں معنی ہیں لوٹنا بھی لوٹا دینا. یہاں وہ لوٹا دینا کے معنوں میں ہے اے رب مجھے لوٹا دے. تو جمع کا صیغہ کیوں آیا ہے, اس کو ناوی یہ کہتے ہیں کہ گویا کہ وہ بار بار کہہ رہا ہے گھبراہٹ میں عذاب میں کہ اے اللہ مجھے ہٹا, ارجے 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 جیسے کہہ رہا ہے, اس کو وہ کہتے ہیں کہ عربی میں جمع کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے, ورنہ جمع کا صیغہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا, وہ واحد کا ہونا چاہیے تھا. گویا کہ وہ جو بار بار کہہ رہا ہے رب ارجے رب ارجے رب ارجے, اس کو بیان کرنے کے لیے جمع کا صیغہ بنا لیا گیا. ممکن ہے عربوں کی زبان میں یہ ہوتا, ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے, اٹکل سچی شاید نہ ہو ان کی زبان میں ہو, یہی معنی ہے. لیکن یہ بہرحال اعراب اس لحاظ سے عجیب ہی ہے کہ رب ارجعونی, کیونکہ رب کو جمع کے صیغے سے مخاطب ہی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ہوتا کہ آپ مجھے واپس بھیجئے, جیسے اردو میں تو ہو جاتا ہے نا کہ مخاطب کو آپ جمع کے صیغے میں کہیں, مثلا قولو کہہ دے, قولو میں نے تم کہو, تو جیسے اردو میں تو کہہ دیتے ہیں آپ فرمائیے, تم فرماؤ نہیں بھی نہیں آپ تو خیر نہیں بولتے, وہ ارجو تو عربی میں ہوتا نہیں کہ یہ کہیں جی ادب کی وجہ سے, اور پھر پہلے ربا نا کیوں نہیں کہا, پھر وہ بھی تو ہوتا, اتنا بھی نہیں کہا ربی اے میرے رب, تو بات پھر ان کی درستی لگتی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ محاورہ ویسے مثالیں ہم نے کہیں نہیں پڑھی کہ انہوں نے کوئی انہوں نے مثال دی ہو کہ جیسے فلاں جگہ ہے، ہو سکتا ہے کہیں ہو کوئی شعر وغیرہ میں، لعلی اعمل صالحا، اور مجھے اس لیے واپس بھیج، بہرحال نون زیر نے جو ہے وہ نی کا ہی ہے، مجھ کو لعلی یعنی لعلنی، چاہے لعلنی کہیں یا لعلی ایک بات ہوتی ہے، اعمل صالحا شاید کہ میں، یا امید ہے کہ میں نیک کام کروں گا، فی ما ترکتو اس چیز میں جس کو میں نے چھوڑا، یعنی وہ دنیا جو کہ میں چھوڑ آیا، اس میں اگر مجھے دوبارہ جاؤں تو میں نیک عمل کروں گا. یہاں قرآن نے کہا ہے کل لا، ہرگز نہیں، یعنی کل لا میں دونوں انکار ہو جاتے ہیں، یہ ایسا نہیں کرے گا، ایسا اس کو واپس جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، دونوں کا انکار پایا جاتا ہے، کل لا ہرگز نہیں. انہا کلمۃ ہو وقائلہا، یہ تو صرف ایک بات ہوگی جس کا وہ کہنے والا ہے، یعنی اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا، اس کو یہ معنی اس کا بنتا ہے، وہ تو ایک بات ہی ہے، ہو وہ قائلہا جو وہ کہنے والا ہے، اس کا قائل ہو، ہاں اس کا کہنے والا ہے وہ، یا بے فائدہ بات کے معنوں میں. ومن ورائہم، اور ان کے پیچھے کا ترجمہ بھی ورا کا ہوتا ہے اور آگے بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے، واورے یہ مادہ سے، اگر یہ لفظ، اگرچہ یہ ظرف ہے لیکن اگر تعلق اس سے ہو تو پھر ورا میں نے چھپانا ہوتا ہے، اس لحاظ سے ورا پرے یا ادھر دونوں معنی عربی میں دیتا ہے، یعنی ورا الجدار اگر کہیں تو اس کا معنی اس دیوار سے پرے بھی ہو سکتا ہے اور دیوار سے ادھر بھی ہو سکتا ہے، عربی میں یہ دونوں استعمال ہیں. ما وراء النہر، وہ دریا سے پرے کے علاقے کو کہتے تھے. یہاں اس لیے انہوں نے سامنے کا ترجمہ شاید کیا ہے کہ اس دنیا اور آخرت کے درمیان گویا کہ ایک آڑ ہے، یعنی اس دنیا سے اور اگلی زندگی سے پہلے، یہ نہیں ہے کہ ادھر دوسری طرف کوئی آڑ ہو، شاید ان معنوں میں کیا. برزخ، بہرحال پردے یا حجاب کو کہتے ہیں، برزخ بے رے زے خے، آڑ یا حجاب یا پردے کو کہا جاتا ہے، ان سے پرے یا ان سے ورے ایک حجاب. اسی سے پھر ہمارے ہاں اصطلاح عالم برزخ، ایک اگلا اور ایک اس دنیا کے درمیانی کیفیت کو برزخ کہا جاتا ہے. برزخ کا معنی بہرحال پردے کی، یہ پہلے کہیں آیا وہ من بینہما، حجاب کے ایک جگہ لفظ آیا، ہاں وہاں حجاب کا لفظ آیا، وہ تو خیر دوزخیوں اور جنتیوں کے درمیان ہے. یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا اور الا یوم یبعثون، اس دن تک کے لیے جب کہ وہ اٹھائے جائیں گے، ایک ان سے ادھر ایک برزخ ہے، یعنی وہ ادھر نہیں آ سکتے، ایک روک ہے یا پردہ ہے. پردے کا ترجمہ ہی کرتے ہیں اردو والوں نے، پردہ کیا ہے، روک کے کوئی آڑ، برزخ برزخ عام چونکہ استعمال ہوتا ہے نا عالم برزخ، وہ کہ یہ کوئی بفر علاقہ ہے، جس بفر سٹیٹ جسے کہتے ہیں نا، ادھر نہ ادھر، انہی معنی میں ایک طرح سے آیا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب سور میں پھونکا جائے گا، یہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے، سور بظاہر تو کوئی آلہ ہوتا ہے، ونڈ انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس میں پھونک ماری جاتی ہے تو زور کی آواز نکلتی ہے. اب یہ سینگ کی، تو سور کی شکل شاید سینگ سے ہی بناتے تھے، بہن ہی ہوئی ہوگا یا یہ محاورہ ہے، اس پہ پھر حسب پسند لوگوں نے ترجمے کیے ہیں کہ سور کے میں پھونک مارنے کا معنی ہوتا ہے کسی بڑی زبردست چیز کی تیاری کرنا، جیسے جنگ وغیرہ میں یا کسی موقع پر بغل بجا دیا جاتا تھا. تو جب سور میں پھونکا جائے گا، نفخ بہرحال پھونک مارنے کے لیے نفخ آتا ہے، نفخ ینفخ منہ سے پھونک مارنا، فلا انصاب بینہم یومئذ، اور یہ خاص طور پر منہ سے پھونک مارنے کے لیے یہ آتا ہے نفخ، فلا انصاب بینہم یومئذ، پس اس دن کوئی نسب نہیں رہ جائیں گے ان کے درمیان. انصاب نسب کی جمع ہے، لا نفی جنس ہے. یومئذ اس دن کوئی نسب نہیں ہوں گے، مطلب یہ کہ رشتہ داری بھول جائیں گے سب لوگ، یا کام نہیں آئیں گی، یہ مراد ہو. ولا یتساءلون، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کریں گے، کچھ پوچھیں گے بھی نہیں، یا سوال جواب بھی نہیں ہوں گے. آپس کا ترجمہ باب تفاعل میں موجود ہے، یعنی لفظ نہ بھی آئے تو لا یتساءلون باب تفاعل کا معنی ہی ہے باہم ایک دوسرے سے سوال کرنا یا سوال جواب کرنا، وہ موقع ہی نہیں ہوگا یا دہشت ہوگی، کر ہی نہیں سکیں گے. فمن ثقلت موازینہ، پس جس کے بوجھل ہوئے موازین، میزان کی جمع ہے، ترازو ویسے تو ترجمہ ہے، جن کے ترازو بوجل ہوئے یعنی ان کا پلڑا بھاری رہا کے معنوں میں کریں گے، ساکولا کاروما سے ہے، اور اس کا صفت مشبہ اسی لیے ثقیل آتا ہے، ثاقل نہیں آتا. فاولائک ہم المفلحون، بس وہی مفلحون ہوں گے، کامران ہوں گے. ومن خفت موازینہ، خف یا خف ہلکا ہونا، خففا سے آتا ہے خففا یخفف تخفیفا، یہ جو ثلاثی سے آئے گا خیف فے خف یخف ہلکا ہونا. موازینہ اس کے ترازو یعنی پلڑا، جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، اور یہ نام اعمال اور اعمال کے اچھے اور برے یا ان کی ویلیو دے. کسی قابل ہونا ویلیو کے لیے ثقیل کا لفظ آیا قرآن میں، اور بے قیمت ہونے کے لیے تخفیف خفیف ہونا. فاولائک الذین خسروا انفسهم، یہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا. خسرو کا مفعول ہے انفسهم، گھاٹا پایا اپنی جانوں کا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ انفسهم مفعول آیا اور خسر اب متعدی آیا ہے، لہذا ہم کریں گے گھاٹے میں ڈالا، نقصان میں ڈالا اپنی جانوں کو. اور فی جہنم خالدون، یعنی اولئک الذین خالدون فی جہنم، اور وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے جہنم میں. تلفح وجوہہم النار، لفح یلفح کا معنی ہوتا ہے جھلس دینا، یعنی آگ کا کسی چیز کو جھلس دینا، اس کے لپٹ کی جو جھلس ہے اس کے لیے لفح یلفح آتا ہے. تلفح وجوہہم، جھلس دے گی ان کے چہروں کو، ان نارو آگ، آگ فائل ہے تلفح کا، یا جلا دے گی کر لیں، لیکن اصل معنی جھلس دینے کا ہے، یعنی لپٹ سے جل کے بھن جانا نہیں مراد. وہم فیہا کالحون، اور وہ اس میں کالح ہوں گے، منہ بنائے ہوئے ہوں گے. کالہ یا کلاحو کا معنی ہے تکلیف سے، یعنی پورا معنی تو اس کا یوں ڈکشنریوں والے لکھتے ہیں، تکلیف سے اس طرح منہ بنانا کہ ہونٹ ٹیڑے ہو جائیں اور دانت دکھائی دینے لگے، یعنی اس طرح سے وہ اس کا معنی کرتے ہیں. جیسے مثلا کوئی نیچے چیز لگے اور آدمی کا یوں کرے، یہ کیفیت اس طرح کی جتلانے کے لیے وہ لکھتے اس طرح سے کہ ہونٹ سکیڑ لے، دانت نظر آنے لگ جائے، اس طرح درد سے وہ منہ کرے، اس کو کہتے ہیں کالا آیا کلا. ہاں تو وہ ان کا تو منہ بگڑا ہوا ہوگا، یعنی اب اردو ترجمہ تو یہی کریں گے، لیکن وہ چڑائے چڑھائے ہوں گے، منہ چڑانے چڑانا تو خیر اور بات ہے، بہرحال اور کیا کیا ہے. بعض بعض لفظ بڑے عجیب آ جاتے ہیں، میں جب اس کے عربی میں دیکھ رہا تھا نا، میں نے سوچ رہا تھا کہ اس کے لیے انگریزی میں دیتا تو انہوں نے کوئی نہیں، انہوں نے کہا بس منہ بنائے ہوئے ہوں گے، یا بد شکل کیا، وہ بد شکل تو بن گیا نا، تیوری میں وہ بات نہیں ہے، اس کا تعلق ہونٹوں کے ساتھ ہے، اس کا تعلق وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے کرے کہ ہونٹ اس کے دورے ہو جائیں اور دانت بھی نظر آنے لگے. تو یہ سی اگر عجیب دردناک انداز میں کی جائے تو یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. اچھا منہ بگاڑے ہوئے اس میں ہوں گے. تو الم تکن آیاتی تتلا علیکم، قرآن مجید میں بھی کہاں کہاں سے لفظ جو ہے نا ایسی عبارت میں، اور پھر وہ ہاں اور پھر وہ چل رہا ہے اپنا فاصلے کا حساب کی خالدون کالحون یتسالون وغیرہ. الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا نہیں تھا ایسا کہ میری آیتیں تم پر پڑھی جاتی تھی. الم تکن، لم کی وجہ سے تو تکن ہوا تکونوں کا، الم تکن. اب چاہے تو یوں کہیں کہ الم تکن کا اسم ہے آیاتی، اور تتلا علیکم وغیرہ وہ خبر ہو کانا کی، اور چاہے تو تکن تتلا، وہ کان یتلا سے علم لگایا، نہیں پڑھی جایا کرتی تھی، یوں بھی ترجمہ کر، بات تو ایک ہی بنے گی، کیا میری آیات نہیں تھی تم پر پڑھی جایا کرتی. فکن تم بےحا تو کا زبون، بس تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے، تو کا زبون بےحا بے کا سلا آیا اس کے ساتھ، تم ان کو جھوٹ سمجھتے تھے. قالو، وہ کہیں گے، یہ سب قیامت کے واقعات ہیں، ماضی میں بیان ہوئے ہیں. ربنا غلبت علینا شکوتنا، اے رب ہمارے ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی. شکوا یا شقاوہ، شین قاف واو، ہماری بدبختی غالب آ گئی. وکنا قوما غالین، اور ہم گمراہ لوگ تھے. قوما غالین راستہ بھٹکنے والے لوگ تھے, غالین قومن کی صفت آئی ہے اور یہ کنہ کی خبر ہے نسب میں. ہم ماں نہیں ہے, شین قاف واو ہوئی مادہ شقا یشکو, بلکہ شقی یا یشقا بھی ہوتا ہے غالباً اس کا رضی و مادہ بہرحال شین قاف واو ہے, لیکن شقی یا یشقا رضی یا یردا کی طرح, اور ویسے شقا یشکو بھی شاید استعمال ہوتا ہے, قرآن میں نہیں ہوا بہرحال فعل اس کا, شقی یا شکو اور یشقا ان ادوب اللہ کا فلا یقر جنت من الجنت فتش کا, بدبختی میں پڑے گا یا سختی میں پڑے گا رنج میں پڑے گا, یہاں بد نصیبی اور بدبختی کے معنی میں آیا. ربنا اخرجنا منہا, اے ہمارے رب ہم کو اس میں سے نکال, فان عدنا اگر ہم لوٹے, عاد یعود لفظی تو ماضی ہے, ہم لوٹے یعنی اگر ہم لوٹے تو, فانا ظالمون پھر ہم مجرم ہوں گے, پھر ظالم ہوں گے. قال اخسؤوا فیہا, اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بس چپ رہو اس میں ہی, ولا تکلمون اور تم میرے ساتھ بات نہ کرو, تو کلمونے نی کے لیے ہے, خسیا یخسؤ پہلے بھی آیا ہے, خاسئین کونوں کے ردتن خاسئین ذلیل ہونا کے معنوں میں بھی ہوتا ہے, اور یہاں اگر انگریزی میں ترجمہ کریں تو جسے کہتے ہیں نا شٹ اپ, شٹ اپ کے معنوں میں آیا ہے, قال اخسؤوا فیہا اسی میں ذلیل ہو کے رہو, ولا تکلمونی اور میرے ساتھ بات مت کرو, انہ کان فریق من عبادی بے شک میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا, کان فریق من عبادی ایک گروہ تھا میرے بندوں کا, یقولون جو یہ کہا کرتے تھے, ربنا آمنا فاغفر لنا کہ اے اللہ ہم ایمان لائے پس تو ہم کو معاف کر دے, فاغفر لنا یہ اس کے ساتھ صلہ آتا ہے, ورحمنا کے ساتھ صلہ نہیں آتا, دیکھیے فاغفر نا نہیں کہیں گے, ورحم علینا نہیں کہیں گے, ورحم کے ساتھ ڈائریکٹ آتا ہے مفعول, اور فاغفر کے ساتھ لام کا صلہ آتا ہے, فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے, رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے, رحم اسم فاعل ہے, فاتخذتموہم سخریا پس تم نے ان کو مذاق بنا لیا تھا, سخریا سخریا یہ دونوں طرح آیا ہے, اور وہ پہلے بھی آیا تھا چودہویں پارے میں بھی, کہ ایک معنی مسخر کرنے کا بھی ہوتا ہے, اور سخ بعض کہتے ہیں کہ سخریا ہو تو وہ مسخر اور مزدور اور خدمت لینے والا جو معنی ہے, لیکن سین کی زیر ہو تو یہ مذاق کی جگہ, سخری جس سے مذاق کیا جائے, تم نے ان کو مذاق کی چیز بنا لیا تھا, یہاں یہ کہ ان کو تم مزدور تم نے بنا لیا تھا یہ معنی لگتا تو نہیں ہے, مزدور بنا لیا تھا ان سے خدمت لیتے تھے, جو وہ معنی بعض نے کیا ہے نا سخری ان کا, کہ ہم نے تم کو آپس میں ایک دوسرے پر رتبہ لیتا خدباد و کمباد ان سخریہ, اور اس کا ایک معنی تفسیروں میں بہرحال کیا انہوں نے کہ تم ان سے خدمت کا کام لو, تو وہ سین کا پیش ہو تو پھر شاید وہ معنوں کی گنجائش ہوتی ہے, سخری ان کا میں نے تو مذاق کہی ہے, حتی انسو کم ذکری تم نے ان کو مذاق کی چیز بنا دیا, حتی انسو کم ذکری یہاں تک کہ انہوں نے تم کو بھلا دی میری یاد, انسو تم بھول گئے نہیں کہا, یوں نہیں کہا حتی نسی تم ذکری, انسو کم انسا یونسی یعنی نسی یا انسا بھول جانا, انسا یونسی بھلا دینا کسی کو, تو انسیو اصل میں تھا نون سین یہ مادہ ہے, انسیو انہوں نے بھلا دیا ہے ماضی, حتیٰ کی وجہ سے کوئی عمل نہیں ہوا, حتیٰ انسیو یعنی انسو کم تم کو بھلا دیا, ذکری انسا کا دوسرا مفعول ہے, جیسے ہے ننسا قرآن میں آتا ہے نا, لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم, اس نے ان کو بھلا دیا اپنے آپ ہی بھلوا دیا, تو انسوکم ان لوگوں نے یعنی تم ان میں ایسے الجھے مذاق اڑانے میں کہ انہوں نے میری یاد ہی تم کو بھلا دی, تم مذاق ہی اڑاتے رہے, وکنتم منہم تضحکون اور تم ان پر ہسا کرتے تھے, کنتم تضحکون منہم ضحک منہ اس پر ہنسا, جیسے اردو میں کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہنسا یا ان کا اس کا مذاق اڑایا وہی میں نے, اور یہاں تضحکون نے سخری ان کے میں نے کلیئر کر دیا کہ یہاں تو خدمت مراد ہی نہیں ہے, تم ان کو مذاق اڑاتے تھے اور ان پر ہنستے تھے, انی جزیتہم الیوم آج میں نے ان کو بدلہ دیا ہے. جزئی تو ماضی ہے اور الیوم یعنی بدلہ دیا ہے یا دوں گا, ان مہینوں میں آئے گا یہاں. بے ما صبرو ان کے صبر کی وجہ سے, بے ایک سبب یہ ہے. انہم ہم الفائزون یعنی یہ کہ وہی فائز ہیں. انا یعنی جزائتوں کے بعد انا آیا ہے, گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ بات یہ ہے کہ چنانچہ یہ کہ وہی فائز ہیں. الفائزون کامیاب, فائز یفوز, یہ ان کی جزا ہے. قال کم لبستم, کہا یعنی اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا, کم لبستم کتنا رہے تم, فی الارض زمین میں, عدد سنین برسوں کی گنتی. لفظی ترجمہ تو یہی بنے گا. اب عدد کی نصب ہے, اصل میں کم عدد سنین لبستم فی الارض, یعنی کم کے بعد نصب آتی ہے. کم عددن یعنی یوں تھا, تو اس کو مضاف کر کے کم عدد سنین, عدد کے بعد مضاف لے کر لیا سنین, کتنے گنتی کتنے عدد برسوں کے تم رہے زمین میں, کتنے عدد برسوں کے یعنی کتنے برس. قالو لبسنا یومن او بعض یومن, انہوں نے کہا ہم ٹھہرے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. فاسأل العادین, پس تو پوچھ لے شمار کرنے والوں سے. عد یا عد گنتی کرنا اسم فائل ہوگا, عاد جیسے دل یدل سے والون لام کی شد کے ساتھ, تو گنتی کرنے والوں سے پوچھ لے. قال ان لبستم الا قلیلا, کہا کہ نہیں ٹھہرے تم مگر تھوڑا, یعنی الا زمنن قلیلن یا لبسن قلیلن. لو انکم کنتم تعلمون, لو ان اگر, لو انکم اگر تم جانتے بھی ہوتے, اگر تم جانتے بھی ہوتے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کاش کہ تم یہ جانتے ہوتے, یوں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. لو انکم کنتم تعلمون, کاش کہ تم اس بات کو جانتے ہوتے, یا اس دنیا میں عبرت کے لیے ہے کہ یہ وہاں معلوم ہوگا, تھوڑا ہی عرصہ زندگی میں رہے تھے. یہ لبسنا سے مراد قبر میں رہنا بھی مراد ہو سکتا ہے, اس دنیا کی زندگی گزارنے کا سوال بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑی معلوم ہوگی وہاں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, پس کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ بے شک ہم نے, انما کہ ہم نے کہ بات اتنی ہی ہے, یہ انا کا بعد ما موصولہ نہیں ہے. کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ بات بس اتنی ہی ہے کہ خلقناکم عبثا, ہم نے تم کو پیدا کیا یوں ہی بےہودہ. عبث اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے, عبث یا عبث مصدر بھی ہوتا ہے, یوں ہی فضول بات کرنا جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو یا مقصد نہ ہو.
سر یہ بات بس اتنی ہے, یہ کہاں سے مفہوم نکلے گا؟ ہاں بات بس
انا ما کی وجہ, انا ما کا ترجمہ ہی ہوتا ہے کہ بات اس سے زیادہ نہیں ہے. فارسی والے تو کرتے ہی اتنے یہی ہے نا کہ جزی نیست کے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, اور یہ کیونکہ ما موصولہ تو ہو نہیں سکتا, یہ تو ترجمہ ہو نہیں سکتا کہ انا ہو سکتا تھا کہ کیا تم نے یہ خیال کیا کہ جو ہم نے تم کو پیدا کیا, یا پھر ما مصدریہ مانے کہ ہمارا تم کو پیدا کرنا, اس طرح سے نکالے تو. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, اور یہ کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے, یعنی کیا تم نے یہ خیال کیا کہ تم کو فضول پیدا کیا ہے, اور تم نے یہ خیال کیا ہے کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے. فتعال اللہ الملک الحق, بہت بلند ہے اللہ جو کہ بادشاہ ہے برحق. الملک الحق کو تعالی بہت اونچا ہوا, بہت بلند ہے. لا الہ الا ہوا, اس کے سوا ہرگز کوئی معبود نہیں. رب العرش الکریم, وہ عزت والے تخت کا مالک ہے. رب کا معنی پروردگار یا مالک کرے. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, اور جس کسی نے پکارا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو, الہن معبود نصب میں آیا ہے. لا برہان لہ بہی, اس کے پاس نہیں ہے کسی قسم کی اس پر دلیل. برہان بے رے ہے نون مادہ دلیل. لا برہان لہ بہی, لہو کی ضمیر تو پکارنے والے کے لیے ہے, بہی کی ضمیر اس معبود یا اس عقیدہ معبود کے بارے میں ہے. اس کے پاس اس پر کوئی کسی قسم کی دلیل نہیں ہے. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ, اور بات بس اتنی ہے کہ اس کا حساب اس کے رب کے ہاں ہے یا ہوگا. انہو لا یفلح الکافر، حسابہ میں وہ داعی بھی ہو سکتا ہے اور اس کا عقیدے کا عمل بھی مراد ہو سکتا ہے. انہو لا یفلح الکافرون، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے کافر فلاح نہیں پاتے. فلاح افلاح یفلح کا معنی فلاح دینا نہیں ہوتا، فلاح پانا ہوتا ہے. اس لحاظ سے یہ انہو ضمیر شان ہے. بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ کافر فلاح نہیں پاتے. وقر رب اغفر وارحم، اور تو کہہ دے کہ اے میرے رب بخش اور رحم کر. اب یہاں یعنی چونکہ مفعول نہیں ہے اس لیے صلہ دونوں کا ختم ہے. اصل میں ہے رب اغفر لی وارحمنی، یا رب اغفر لنا وارحمنا. مفعول کو حذف کر دیا تو دونوں فعل آ گئے، بخش اور رحم کر. وانت خیر الراحمین، تو ہی رحم کرنے والوں میں سے سب سے بہترین ہے. سورۃ نور جو ہے ہم شروع کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون، صدق اللہ العظیم. سورۃ نکرا آیا ہے رفع میں، ایک مبتدا یہاں ہم محذوف مانیں گے ہاذہ سورۃ، کیونکہ یہاں تو کوئی حروف مقطعات بھی نہیں آئے کہ وہاں ناوی کہہ لیتے ہیں کہ وہ حرف مقطع مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. تو سورتن ایک سورت ہے جو کہ ہم نے نازل کی، سورتن نکرہ موصوفہ بھی ہے، جس کو ہم نے اتارا. وفرضناها، اور جس کو ہم نے فرض کر دیا یا مقرر کر دیا، لازمی کر دیا یعنی اس کے احکام کو. وانزلنا فیہا، اور ہم نے اس میں اتاری اس سورت میں، آیات بینات. یہ انزلنا کا مفعول ہے واضح آیات، یہاں آیات کا آیاتی ترجمہ کریں گے. لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت پکڑو، وہی تذکرون تذکرون کی تیز بسگیری ہے. الزانیت والزانی، زناکار عورت اور زناکار مرد. زنا یزنی ہوتا ہے زے نون یہ مادہ سے، زنا یزنی ضرب یضرب سے آتا ہے، اور اس طرح سے اس کا اسم فاعل بنتا ہے زانی. زانیون بنانا اصل تو پھر زانی ان کا قاضی والی بات ہے، قاضی والی زانن، اور اس طرح سے الف لام لگے گا تو مؤنث الزانیت اور مذکر الزانی. فجلدو کل واحد، پس تم کوڑے مارو کل واحد منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کو. جلد یجلدو، جلد پر کوڑے مارنا، اور اس میں وہ مار کا معنی یہ کرتے ہیں کہ یعنی اس میں ہڈیاں نہ ٹوٹیں اور بس جسم پر ہی جب جو چوٹ ہو وہ پڑے تو اس کو جلد کہتے ہیں. یعنی ایسی مار کے جس میں ہڈیاں ٹوٹ جائیں اس کو جلد نہیں کہیں گے. وہ ضرب تو کہی جا سکتی ہے، تو اس کے لیے کوڑے مارنا ہی اسی لیے چل جلد تو ان کا ترجمہ کیا جاتا ہے. ان دونوں کو مارو میں اتا جلد تین، ایک سو کوڑا. جلد جلدتن جلدا کا یعنی اس کو اسم المرہ کہتے ہیں نا، ایک بار. یہ اسم النوع اور اسم المرہ کہیں بات پہلے ہوئی تو تھی عربی میں. وہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ فعل کا جو مفعول مطلق ہوتا ہے نا وہ خاص انداز پہ آتا ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ فعلتن کے وزن پہ آئے تو وہ اسم المرہ کہلاتا ہے، ایک بار. اور اگر فعلتن کے وزن پہ آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے اسم النوع، یعنی ایک خاص حالت میں. چنانچہ عام نحوی اس کی مثالہ دیتے ہیں، جلسہ جلستن، وہ ایک دفعہ بیٹھا اور پھر جلستین وغیرہ بناتے جائیں، یا بنائیں عشر مثلا جلسات، پھر جلسات ہی ہوگا نا اس طرح سے ترجمہ. دوسرا ہوتا ہے جلسہ جلستن، تو وہ ایک خاص حیات میں بیٹھا، آلتی پالتی مار کے بیٹھا یا کیسے. تو یہاں جلدتن اس لحاظ سے اسم المرہ ہے. شاید اس مثال پہ لیں تو ہو سکتا ہے کہ جلدہ کا معنی بنتا ہو کسی خاص طریقے پر کوڑے مارنا. میں نہیں کہہ سکتا کہ ڈکشنری میں یوں ہے یا نہیں، لیکن یہ قاعدہ عام ڈکشنری والے اور منجد وغیرہ کے شروع میں اس کے بنانے کے قاعدے پر باقاعدہ ڈکشنری میں بحث کی ہوئی ہوتی ہے اچھی ڈکشنریوں. تو یہاں مرہ کے لیے ہے بار، اور میں آتا جلدہ تین. میں آتا کی نصب فجلدو کے مفعول ہونے کی وجہ سے ہے، یا اس کے فیل کی جگہ سمجھ لیں، کیونکہ اصل میں تھا فجلے تو جلدتن، پھر جلدتن پہ جب سو لگا تو وہ اس کی وجہ سے آیا. بہرحال نصب میں ہے تو مفعول والی بات. یہاں ایک دلچسپ ویسے بات ہے، لفظی معنوں سے تو نہیں تعلق. چھٹے پارے میں پڑھا تھا نا چور کی سزا جو بیان ہوئی ہے، وہ آیا ہے والسارق والسارقۃ، چور مرد اور چور عورت، اور یہاں الزانیۃ والزانی، عورت پہلے آیا ہے. تو بعض تفسیر والوں نے کہا یہ کیا بات ہے, تفسیر والے بھی عجیب شائع ہوتے ہیں. امام راضی کے ہاں سوال ایسے عجیب عجیب ملتے ہیں لیکن پھر جواب جو ہے وہ پھر فسفسا ہوتا ہے. تو اسی لیے پھر کسی نے بعد میں کتاب لکھی کہ راضی نے سوال تو ٹھیک بنائے تھے, شاید جواب اچھے نہیں دیے. پھر اس نے کوئی سوال لے کر مسائل الراضی کے نام سے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی تھی. انہوں نے کہا یہ کیوں آیا, وہاں مرد کیوں پہلے ہے, یہاں عورت کیوں پہلے ہے؟ بظاہر تو کوئی ایسی بات کی طرف ذہن نہیں جاتا, لیکن انہوں نے کہا جی پیشہ ور چور عموماً مرد ہوتا ہے, عورت کم ہوتی ہے, اس لیے وہاں آیا ہے مرد پہلے, اور پیشہ ور زانی عورت ہوتی ہے, مرد نہیں ہوتا, اس لیے یہاں زانیہ کا لفظ. اللہ عالم نقطہ انہوں نے پیدا کر لیا بارہ.
چور کا ذکر کس صورت میں ہے؟
صورت معاہدے میں آپ نے نہیں پڑھا تھا, بس سارے کو بس سارے کا تو فخت ہوا ہے ہما, اور یہاں ازانی ہے تو بس زانی دی زناکار. یہ کہ یہ لفظی معنی ہے, کیونکہ یہ فقہی احکام ہے, تو فقہی احکام میں تو جناب زنا کا پھر وہ ویل ڈیفائنڈ کہ زانی یہ ہوگا, یہ شرائط ہوں گی, کیونکہ اس کی سزا بیان ہوئی ہے, تو پھر یہ سزا اس کو ملے گی. اس لیے وہ زانی کا جیسے اب تھیف یا تھیفٹ عام لفظ ہے, لیکن پاکستان پینل کوڈ میں پڑھے کہ جہاں تھیفٹ سے ڈیل کیا ہے وہاں چار چار صفحے اس کے مثالوں کے دیے ہوئے ہیں, وکیل بتائے گا کہ یہ تھیفٹ ہوئی بھی یا نہ ہوئی, کیونکہ وہ ان جو لفظ قانون کے ہیں اس کے مطابق دیکھتے ہیں کہ تھیفٹ ہے یا نہیں. اب سمپل عبارت میں تو زانی کہہ دیا, لیکن وہ شرائط دیکھیں گے جی, یوں ہو جس پہ سزا ہو, عاقل ہو یا بالغ ہو, مجنون نہ ہو, یہ ہو وہ ہو وغیرہ وغیرہ. تو وہ فقہی معنی ہوتے ہیں, وہ اصطلاح کے معنی ہوتے ہیں, قانونی ڈیفینیشن ہوتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. ولا تاخذکم بهما رافتن, اور تم کو نہ پکڑے ان دونوں کے بارے میں کسی قسم کی نرمی. رافتن دل میں ذرا نرم گوشہ رکھنا, رحمت اور مہربانی کا اظہار کرنا, رے الف فے, اسی سے رؤوف کا لفظ نکلا ہے مبالغہ کا. فی دین اللہ, اللہ کے قانون میں, یہاں دین قانون اور شریعت کے معنی میں آیا ہے, اللہ کے دین میں تم کو کسی قسم کی کوئی رحمت نہ پکڑے ان دونوں کے بارے میں, یعنی نرمی نہ کرو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور یوم آخر پر. ولیشہد عذابہما, اور چاہیے کہ مشاہدہ کریں ان کا عذاب. شاہد یشہدو کے معنی ہوتے ہیں موقع پر موجود ہونا, اصل میں تو یہی بنا, چنانچہ جنگوں وغیرہ کے لیے آتا ہے نا صحابیوں کا بیان کہ یہ بدر میں موجود تھے, یہ صحابی احد میں موجود تھے, تو وہاں یہی لفظ آتے ہیں شاہدہ بدرن, یہ بدر میں موجود تھے, و شاہدہ احدن یا یوم احد جو بھی کہیں. تو اس طرح سے شاہد یشہدو کا معنی موقع پر موجود ہونا, پھر وہی گواہ بننا. ول یشہد یہاں گواہی دے کا معنی نہیں بنتا, ان کے عذاب کی گواہی دے, مراد ہے موقع پر موجود ہوں اور دیکھیں ان کے عذاب کو. طائفۃٌ من المؤمنین, مومنوں کا ایک گروہ. طائفہ اگرچہ مؤنث ہے اور والتشہد اس لحاظ سے ہونا چاہیے تھا, لیکن طائفہ چونکہ معنوں کے لحاظ سے مذکر پر شامل ہے جمع پر, اس لیے فعل مذکر ہی آیا ہے. اور ایک گروہ, طائفہ ٹکڑے یا گروہ کو کہتے ہیں, مادہ اس کا توئے واؤ فے ہی ہے ویسے. من المومنین, مومنوں میں سے, نکرہ ہو کر آیا ہے, یعنی طائفۃ المومنین نہیں, اس لیے اردو میں ترجمہ ہوگا مومنوں کا ایک گروہ یا کچھ گروہ. الزانی لا ینکر الا زانیتن او مشرکتن, زناکار مرد جو ہے, اب یہاں ینکر ہو کا کیا معنی ہے, نکاح ینکر ہو کا اصل معنی تو جنسی فعل ہے کرنا, یعنی مراد تو وہ ہوتا, بنیادی معنی اس کا یہی ہے. یہ جو ہم نکاح کرتے ہیں وہ تو وہ شادی اور ویڈ لاک کے معنوں میں لے کر, اصل تو اس کا معنی عقد نکاح ہوتا ہے, یعنی اس رشتے میں باندھ دینا جس کے بعد مرد عورت کے لیے یہ فعل حلال ہو جاتا ہے. تو ان معنوں میں, اپنے لفظی معنوں میں بھی, عربی شعروں میں بھی آتا ہے اس طرح سے, اور وہ باپ کی بیوی سے شادی کر لیتے تھے تو کبھی ایسے شعر پڑھے تھے اس میں ملل ون نحل میں, کہ وہ ان کو تانا دیتے ہیں اس قسم کے. تو قرآن میں ویسے یہ ان معنوں میں آیا ہے, اور وہ خاص طور پر جہاں تیسری طلاق کے بعد ذکر آیا ہے نا, تو وہاں آتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, اور وہاں صرف نکاح مراد نہیں بلکہ اس میں اس دوسرے عورت جس سے شادی کرے ان کے جس سی تعلقات کا قائم ہونا چونکہ حدیث میں ثابت ہے اس لیے پھر وہاں تو میں ہی ہوئی ہوگا کہ نکاح, یہ نہیں میں کہ نکاح کے بغیر جنسی تعلقات قائم کرے, وہ تو ہوگا کیونکہ اب شریعت نے یہ صورت کی ہے, لیکن اس کا لفظی معنی ہے. اب یہاں نکاح کرنا مراد لیں کہ شادی نہیں کرے گا جو عام ہماری اصطلاح ہے, تو پھر لا ینکحو کا معنی کہ وہ نکاح نہیں کرتا یا نکاح کرے گا مگر کسی زانیہ سے یا مشرکہ سے. اور مشرکہ یہاں اس لیے کہا ہے کہ مشرکین کا کوئی مورل ایک لحاظ سے کوئی ان کے قوانین یا تو نہیں مانتے تھے, اس لیے وہی یہ کرے گا, اس کو گنا ہے. یا کوئی زانیہ ہوگی بدکار عورت, تو اگر بدکاری کے معنوں میں لے تو پھر معنی بنتا ہے کہ زانی جب بدکاری کرتا ہے تو کسی زانیہ یا مشرکہ ہی سے کرے گا, نیک عورت تو نہیں اس کے لیے کوئی ہوگی. اسی طرح سے فزانی ہے تو لا ینکحوہا الا زان او مشرک, اور جو زناکار عورت ہے اس سے بدکاری نہیں کرتا. شاہ صاحب نے تو بزانے میں نم گیرت بیوی نہیں بناتا خامد نہیں بناتی, یوں ہی ترجمہ کیا ہے, الا زان او مشرک مگر کوئی زانی یا کوئی مشرک ہی. اس کے بعد آتا ہے وحرم ذالک علی المومنین, اور یہ بات مومنوں پر حرام کی گئی ہے. اس ذالک کا اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ بعض تو یہی کہتے ہیں کہ یہ یعنی زنا کرنا جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ زنا مومنوں پر تو حرام ہے, اس لیے اگر کوئی زانی یا زانیہ ہے تو پھر یا وہ بدکار ہوگا یا پھر اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا, وہ مشرک ہوگا. مشرک یہاں شاید عرب کے مذہب کے معنوں میں آیا. اس طرح سے نکاح کرنا معنی لے تو یہ نہیں معنی کہ زنا اوکار عورت جو ہے زانی صرف زانیہ سے ہی شادی کرے, اور کیونکہ لا ینکح نہیں کہا فیل کوئی, یعنی پھر لا ینکح اگر امر غائب ہوتا تو پھر بات ہوتی, یہ تو فیل تو ویسے ہے نہیں کرتا یا نہیں کرے گا ان معنوں میں ہے. اور اس کیا چاہیے کہ نہ نکاح کر, نہیں یہ تو نہ کرے تب تو خیر نہیں مفہوم بنتا. نکاح کرنے پائے میں لفظی طور پر انہوں نے لے تو لیا, لیکن میں نے تو پھر کوئی فیل نہیں کا لیا. اور یہ ہو سکتا ہے کہ مضارے بعض دفعہ نہیں کے معنوں میں ہو, یعنی ایک کیفیت بیان کی جا رہی ہے اور یہ کہ ایسا نہیں ہوتا اور اس میں نہیں ہونے چاہیے کا مفہوم ہو, لیکن ترجمہ تو یہ کرنا نہیں. تفسیر میں کہیں کہ یہاں فعل مضارے مفہوم وہ دے رہا ہے, کہیں کہیں ایسے آتا ہے کہ فعل مضارے میں ہوتا ہے اور جو اس کا جو معنی ہوتا ہے اصل مفہوم وہ اس میں ایک طرح کے ممانعت کا مفہوم ہوتا ہے, لیکن یہ کہ یہاں وہ اگر اصلی معنوں میں لیں نکاح یعنی کا یہ کسی نے کیا نہیں ہوگا. ترجمہ تفسیروں میں کہیں کہیں دیکھا ہے کہ نکاح یعنی کے ہو کا معنی لیا جائے جنسی تعلق قائم کرنا, ہاں تو وہ نہیں لیا تو پھر اس کا معنی ایک بن جاتا ہے کہ زانی جب زنا کرتا تو یا پھر وہ زانی عورت ہوگی یا کوئی بے دین ہوگی. اب باقی رہ گیا کہ یہ فعل مومنوں پر تو حرام ہے. یہ جو حرم ذالک ہے نا, اس ذالک میں اگر نکاح کی طرف اشارہ ہو کہ زانیہ مرد یا زانی مرد سے نکاح کرنا مومنوں پر حرام ہے, اس کا ذالک کا وہ اشارہ لے لیں تو پھر وہ معنی پیدا ہو جاتے ہیں, پھر تو بلکہ الٹا حرمت ہی ثابت ہو گئی. ہاں لیکن یہاں فقہی عجیب مسئلے ہوئے ہیں, اور اس پہ بعض دفعہ تو ایسے ہمارے ہاں ایک دفعہ مولویوں نے بڑا وہاں گند پھیلایا تھا, کسی غریب کی لڑکی کا قصہ تھا اور کہ زانیہ ہے اور زنا اس کا کوئی ثابت تھا, پاکستان بننے سے پہلے کا قصہ ہے, پھر وہ نکاح پہ ہو ہی نہیں سکتا, دوسرے کہتے تھے ہو سکتا ہے, بس ایسا کچھ تھا قصہ. ہاں وہ اسی سے یہ نہیں ہونا چاہیے اس کا, ان کا کہنا یہ ہے کہ جو کسی سے زنا کرے فقہ کا ایک مسئلہ یوں نکال لیا ہے کہ پھر اس زانیہ سے وہی نکاح کرے دوسرے کا نہیں ہو سکتا, حالانکہ یہ بات تو نہیں ہے. تو بہرحال زنا کو شرک کے برابر قرار دیا ہے, مومنوں پر اس کو حرام ٹھہرایا ہے, اور زانی اور زانیہ کا یعنی فعل جو ہے وہ مشرک کے برابر ایک طرح سے ٹھہرایا ہے. یہاں اصل بات تو یہ ہے, اور یہ کہ یہ زنا کا فعل ذالک سے مراد فعل زنا کی طرف اشارہ ہو, شاہ صاحب نے غالباً کسی اور جگہ مراد لیا, یہاں بھی ہے شاید. مترجم گویا از این آیت معلوم شد کہ زانیہ مقرہ بزنارا نکاح تو وہاں کر دو. وہمی است مذہب پتہ نہیں انہوں نے حمد لکھ گئی یہ لڑکی کچھ اور ہی لکھ. و تاویل آیت نزد ابی حنیفہ و شافعی آن است کہ حرام کردہ شد شرک و زنا بر مسلمان یا گویند خاص است بقوم یا گویند منسوخ است. وہ یا کر کے قول لکھ دیا نا. بہرحال یہ کہ امام شافعی اور ابو حنیفہ کا یہ قول کہ اس میں شرک اور زنا مسلمانوں پر حرام کیا گیا, یہ تو سیدھی بات نظر آتی ہے نا. اور باقی رہ گیا یہ مذہب کہ جو زانیہ اقرار کرے کہ میں نے زنا کیا ہے اس کا نکاح کیا جا سکتا ہے اسی سے یا دوسرے سے, پھر آگے یہ مسئلہ پیدا ہوگا نکاح ہو سکتا ہے. یہ فقہی مسائل بھی اس پہ بعض مبنی کیے ہیں, لیکن جو سیدھی پلین بات ہے وہ یہی ہے جو انہوں نے حاشیے پہ ابو حنیفہ اور شافعی کی طرف منسوب کر کے لکھی ہے کہ حرام کردہ شد شرک و زنا بر مسلمان. اور یہ کہ وہ پھر حد یہ انہوں نے بہرحال ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ہو سکتا ہو, کیونکہ اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں, زیادہ حد کے اپنے ہوں گے, مختلف قانونی چیزیں تو ہو سکتی ہیں. اور بعض نے یہ کہا کہ یہ کسی خاص شخص کے بارے میں یا خاص واقعہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی, اب آئندہ کے لیے اس کا کہیں اپلائی بھی نہیں کرتی. لیکن یہ کہ زنا اور شرک حرام ہے اس لحاظ سے تو عموم ہے, اس کا منسوخ کیسے کہہ سکتے ہیں. والذین یرمون المحصنات, اور وہ لوگ جو کہ پاک باز عورتوں پر یرمونا رمی یرما نہ رما یارمی رما یارمی کے معنی لفظی تو ہوتے ہیں پتھر مارنا, رمی الجمار جو ہمارے ہاں ہے اس سے بھی نکلا رما یارمی پتھر مارنا, یہ اصل میں تھا یارمی یونا پتھر مارتے ہیں. پھر رمی کا معنی پتھر مارنا بھی ہوتا ہے اور الزام لگانا تہمت لگانا کوئی کسی پر, ان معنوں میں یہاں آیا ہے کہ ان کو گالی دیتے ہیں, اور مراد یہاں اصل میں ہے الزام زنا لگانا, یہ اصل معنی یہ مراد ہے. محصنات کا معنی یہاں پاک باز عورتیں ہیں, آزاد عورتیں بھی نہیں مراد اور شادی شدہ بھی نہیں مراد. اور ہو سکتا ہے کہ ساری یعنی پرہیزگار عورتیں, ہو سکتا ہے وہ شادی شدہ بھی ہوں اور ان پہ الزام کسی نے لگایا ہو, اس ان معنوں میں یہاں شادی شدہ بھی آ سکتی ہیں اور آزاد عورت بھی آ سکتی ہے, کیونکہ پھر لونڈی کا تو زنا کی حد بھی اور ہے, شاید اس میں بھی مختلف اقوال ہوں. زیادہ بہتر یہاں ہے پرہیزگار عورتیں پاک باز عورتیں, ان پر الزام لگاتے ہیں یعنی وہ بری ہیں, اور الزام زنا کا مراد ہے, یہ رمی کے معنوں میں شامل ہے یہ معنی. ثم لم یاتو, پھر وہ نہیں لا سکے, لم یاتو کا معنی ہے وہ لا ہی نہ سکے, کیونکہ آگے بے آ رہا ہے لم یاتو بے, پھر وہ لا ہی نہ سکے یا نہ لائے. اربعت شہداء, یہ اصل میں تو عطایاتو کے بعد اربع کو نصب میں ہونا چاہیے, لیکن چونکہ عطایاتی کے بعد بے کا صلہ آتا ہے اس لیے یہ بے اربعات اشہداء کو آپ چاہیں تو, بعض گرامر والے کہتے ہیں جی فعل سے متعلق ہے, متعلق فعل ہے ترکیب میں, اور بعض کہیں گے گرامر والے بھی عجیب ہیں, وہ کہتے ہیں یہ بے زیر بے نصب میں ہے, جو بے زیر بے شروع میں آ گئی ہے نا, اصل نصب کی مار ہے اس کو پڑھنی چاہیے ساری, یہ آ گئی ہے. سیدھی بات یہ ہے کہ بے اربعات شہداء, اربعات شہداء یاتو کا مفعول ہے, محلن منصوب ہے, اگرچہ وہ صلہ کی وجہ سے بظاہر مجرور ہو گیا ہے, اربع مجرور ہوا ہے, شہداء تو ٹھیک آیا کیونکہ اربع کے بعد جمع مجرور آنی تھی. اربعات شہداء آ, شہید کی جمع چونکہ غیر منصرف ہے اس پہ حمزے کی زبر آئی ہے. چار گواہ نہ لائے, فجل دو یعنی اگر نہ لائیں, فجل دو ہم پس ان کو کوڑے مارو, سمانی نہ جلدتن 80 کوڑے, فجل دوہم پھر وہی جلدہ مرہ کا لے یا مفعول مطلق تو نہیں, ان کو 80 کوڑے کی ضرب ہے, اصل جلدتن کا میں نے کوڑے نہیں, کوڑے کی ایک ضرب کو جلدتن کہیں گے, یاد رکھیے, جو جس سے مارنا ہے جس چیز سے اس کو جلدتن نہیں کہتے, بلکہ وہ جو ایک دفعہ مار پڑے گی اس کا نام ہے جلدہ. مارے کس سے, وہ کوڑا عموماً یا جو بھی ہو ترجمہ کیا جاتا ہے اور اس کی تفصیل اور کیفیات الگ ہے. ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا, اور نہ قبول کرو ان کے لیے یعنی ان کی گواہی کبھی بھی. تقبلوا کا مفعول شہادتا اور ابدا جو ہے وہ ظرف تاکید کے لیے ہے, اور ان کے لیے گواہی نہ قبول کرو یعنی ولا تقبلوا شہادتہم, یوں ہے اصل میں تو لہم پہلے آ گیا, ان کی گواہی نہ قبول کرو، یعنی وہ عدالت میں ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے وہ جھوٹے سمجھے جائیں گے. اب وہ چشمدید گواہ ہوں کسی واقعہ کے اور سچے بھی ہوں، لیکن اس بنا پر وہ ریجیکٹ کر دیے جائیں گے کہ یہ تو یہ سب سے بڑی ایک گویا کہ سزا بھی ہے. وہ اولائک ہم الفاسقون، یہ دو سزائیں ہیں کسی بے گناہ عورت پر. یہ یعنی یہی سے وہ مسئلہ، اس کو کہتے ہیں قذف کا مسئلہ. اگرچہ لفظ قذف کے اس آیت میں نہیں آیا، قرآن کریم میں قذف ہے یقذفو بمعنی پھینکنے کے لیے آیا ہے اور پتھر مارنا وغیرہ کے لیے، لیکن یہاں اصطلاح بن گئی ہے. تو اس کے چار گواہ دے، اگر چار گواہ نہیں لاتا اس پر، چار گواہ لائے گا تو پھر تو زنا کا کیس ثابت ہوگا، ورنہ اس کو مار پڑے گی اور 80 کوڑے، اور پھر اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی. اس میں حکمت کیا ہے، ساری باتیں اور یہ سب کچھ جو ہے، یہ بہت کچھ چیزیں. اور ہمارے ہاں عموماً اخبار جس طرح بے احتیاطی سے اس طرح عورتوں کے بارے میں خبریں چھاپ دیتے ہیں وغیرہ، یہ اس لحاظ سے تو یہ اسلامی قانون میں نہیں ہونا چاہیے. اور زنا کے قصے بھی زیادہ پھیلانے کے فلاں بدماش ہے یہ، اس کے اور بھی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، ان چیزوں کو پھیلانے میں نقصان بھی ہوتا ہے. دوسرے کسی کو شاید حوصلہ افزائی ہو رہی ہو کہ جی اچھا جی فلاں عورت بڑی زانی ہے، وہ کہے چلیے میں بھی قسمت آزمائی کر لوں، یعنی یوں برائی پھیلتی ہے الٹا. ایک نقصان یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو اولئک ہم الفاسقون، وہ فاسق ہیں، وہی اصل فاسق اور نافرمان ہیں. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، سوائے ان لوگوں کے جو کہ اس کے بعد توبہ کر گئے اور انہوں نے اصلاح کر لی. فان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. یہاں من بعد ذلک سے کیا مراد ہے؟ سزا وغیرہ پانے کے بعد اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ کہ یا تو کہ فاسق ہے پکے، اور اس سے استدلال ہو اللہ ہو استثناء، تو میں نے یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ فاسق ہی مرے ہیں، گویا کہ توبہ کر لیں تو شاید اصلاح اور توبہ سے معاف ہو جائے، فاسق کا ٹھپا ان پہ شاید نہ رہے. اور بعض نے کہا کہ من بعد ذلک توبہ کر لیں تو پھر ان کی شہادت قبول کی جائے گی. وہ تو پھر ایک مال نظر بات ہے کہ کس کا پتا ہے کہ یہ توبہ کر چکا ہے یا نہیں. اس لیے یہ فاسقون، چونکہ ان پہ پکا ایک برانڈ لگا دیا کہ یہ لوگ جو اس جرم کے مرتکب ہوں وہ تو پکے فاسق ہیں، تو ان کو فاسق سے استثناء ہے کہ اگر توبہ اور دنیاوی سزا ملے گی، لیکن فسق سے استثناء ان کا توبہ اور اصلاح پر مبنی ہو سکتا ہے کہ اس ان کو پھر فاسق کی سزا نہ ملے جو آخرت کی ہے. اور یہ شاید من بعد ذلک سے مراد یہ بہتر ہے لینا. اب مفسرین کا اپنے اپنے ہیں، بعض دفعہ تو قول لکھ دیتے ہیں بعض دفعہ